الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعترته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سيرة ختم مرتبة، آج تقریر نمبر 185 یعنی 185 اور موجودہ سال کی چھٹی تقریر. جس وقت یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا اس وقت ذہن میں نہ یہ تصور تھا کہ یہ بات اتنی طولانی ہو جائے گی، اور نہ ہی یہ خیال کر کے یہ تقاریر شروع کی گئی کہ اس کے حوالے سے عملی زندگی کے یہ مسائل بھی بیان ہوں، بلکہ یہی خیال تھا کہ بس خالی واقعات 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 کا بیان ہوتا جائے تاکہ علماء کرام جب اپنی مجالس میں اشاروں اشاروں میں واقعات بیان کرتے ہیں تو سننے والے کے ذہن میں وہ پورا واقعہ ہو تو اس سے متعلقہ نقطے اور اشارے سمجھ میں آ جاتے ہیں. اور علماء کرام کا مقام اور رتبہ تو بہت بلند ہے. اس دور میں مجھ جیسا طالب علم بھی ذرا زیادہ مصروف تھا مجالس کے حوالے سے، تو اسی کھارادر کے علاقے میں، سلجر بازار کے علاقے میں ہفتے میں دو تین مجالس ہو ہی جاتی. مگر رفتہ رفتہ جب یہ سلسلہ اتنا بڑھ گیا، اور دوسری جانب کچھ میری بدقسمتی یا بدبختی کہ وقت اتنا کم ہوتا چلا گیا کہ ان علاقوں میں تقریباً مجالس پڑھنا ختم ہی ہو کے رہ گیا. مثال ثواب کی مجالس جو ایک زمانے میں کثرت کے ساتھ، مجھے یہ بھی یاد ہے کہ 6-6 دن ایک ہفتے میں یہاں آنے کا موقع ملتا تھا. کسی کا سوئم ہے، کسی کی برسی ہے، کسی کا 40واں، اور اب ایام اذا، ماہ رمضان، پہلا عشرا، ان کی مجالس پڑھنا بھی مشکل ہو رہا. چنانچہ میرے پاس بزرگ اس حوالے سے مجھ سے ناراض بھی، اور بعض نوجوان ساتھی اس پالیسی سے اتفاق بھی نہیں کرتے. لیکن بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ، ایک وضاحت ہو رہی. تو جیسے جیسے یہ مجالس کا سلسلہ ان علاقوں میں کم ہوا، اسی درس کو، اسی تاریخ کی کلاس کو غنیمت سمجھا گیا کہ اسی حوالے اپنی ذمہ داریاں ادا ہو جائیں. چنانچہ اب سیرت میں خالی واقعات نہیں آتے، بلکہ ان واقعات کے حوالے سے جو ہمارے اور آپ کے لیے وہ پیغامات ہیں، جو اصل میں مجالس کا موضوع ہوتے ہیں، ان کا بھی جہاں جہاں موقع ملتا ہے بیان ہو جاتا. لیکن یہ سال، اس سال سیرت کی تقاریر، یہ بیان جو واقعات سے ہٹ کر واقعات کی وضاحت پر مشتمل ہے، زیادہ بڑھا دینا پڑا. اس لیے کہ جو گزشتہ ایام اذا گزرے، 4 دن کے علاوہ 2 مہینے 8 دن میں مسلسل باہر رہا، آنے والے ایام اذا میں بھی بعین ہی یہی کیفیت ہے. درمیان میں رمضان آ رہا، اور وہ رمضان بھی پورا کا پورا اس سال میرا بیرون ملک. گویا یہ جو 3 اہم ترین موقع آ گئے، اس میں قطعاً کوئی بیان نہیں ہو پا رہا، اس لیے یہ تھوڑی سی تشریح بڑھ گئی. یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ گزشتہ تقریر میں بھی بعض صاحبان ایمان کو یہ بات تھوڑی سی کھلی یا گرا محسوس ہوئی کہ اتنے تسلسل کے ساتھ واقعات نہیں آئے جتنا دیگر موضوعات پہ گفتگو ہو گئی، اور آج کے حوالے سے بھی شاید یہی بات. اور اب تو ایک بڑا مسئلہ یہ کہ آج کے جو واقعات بیان ہونا ہے ان کے بعد پیغمبر کے آخری حج کا جو بیان آ رہا اس میں تو یہ چیز اور بڑھ جائے گی. اس لیے کہ آخری حج کا تفصیلی بیان چھوڑ کر سیرت رسول کسی نے نہیں لکھی, خود سب کو وہ بیان لکھنا پڑتا. جب وہ بیان لکھا جائے تو وہاں تو قدم قدم پہ مسائل حج بتانا پڑے گا کہ اب یہ واجب ہوتا ہے, اب یہ ہوتا ہے, تو پیغمبر نے یہاں یہ کیا اور یہاں یہ کیا. جن لوگوں کو اس طریقہ کار سے ذرا سا اختلاف کہ یہ نری تاریخ تو نہ رہی, یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی مجلس سن رہے ہیں, تو ان سے میری یہ گزارش ہے کہ یہ وجوہات تھی جس کی بنا پر اس سال کی تقاریر تھوڑی سی مختلف ہوئی. کچھ موضوع ہی ایسا بن گیا, ایسے واقعات آ رہے, زیاد کے واقعات, میراث کے واقعات, حج کے واقعات, اور کچھ میری وہ مصروفیات کی جس کی بنا پر اس کا ازالہ ان تقاریر سے کیا جا رہا. یہ وضاحت ایک مرتبہ اس لیے کر دی گئی کہ آنے والی تقاریر میں یہ شکایت اور بڑھنے کا امکان ہے. جو سمجھنے والے ہیں وہ آج ہی سمجھ جائیں. بہرحال تقریر نمبر 185 موجودہ سال کی تقریر نمبر 6, اور اس تقریر کا ربط مسلسل گزشتہ 2 تقاریر سے, اور وہ یہ کہ سیرت رسول میں وہ موقع آ گیا کہ پیغمبر نے مولا کو مدینے سے باہر ایک علاقے کا حکمران بنا کر 6 مہینے کے لیے بھیج دیا. اب مولا کا وہاں پہ جو زمانہ گزرا, پچھلی دفعہ بھی وضاحت ہوئی تھی کہ اس کی پوری تفصیلات تو سیرت امیر المومنین میں آتی ہیں, صرف چند وہ واقعات بیان کیے گئے کہ جس میں یا مولا نے یا مولا سے ناراضگی رکھنے والوں نے مدینے رابطہ قائم کیا اور بعد پیغمبر تک پہنچ, تو وہ سیرت رسول کا حصہ بن گیا. اسی حوالے سے آج 2-3 اسلام کے اور اہم مسائل زیر بحث آئیں گے. یہ جو مسائل زیر بحث آئیں گے یہ پچھلے ہفتے کی طرح سے, پچھلے ہفتے زیات اور میراث اور قصاص, آج کے مسائل پچھلے ہفتے کے مسائل کی طرح سے اتنے زیادہ اجنبی نہیں, ہمارا معاشرہ اچھی طرح جانتا, اس لیے فقہی مسائل نہیں ہیں, فقط اشارے ہوں گے. خیر, اب بات یہ ہو رہی کہ اس 6 مہینے کے قیام کے دوران میرے مولا کی 2 ذمہ داریاں بیک وقت, اور یہ وہ 2 ذمہ داریاں ہیں جو اسلامی معاشرے کو قیامت تک ادا کرنا. اگر کسی اتنی صلاحیت ہے کہ ایک وقت میں دونوں کو انجام دے تو یہ دونوں انجام دی جائیں, ورنہ تقسیم کا کچھ لوگ ایک فریضہ انجام دے اور کچھ دوسرا. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مولا یمن میں داخل ہونے کے بعد ایک طرف تو اسلامی نظام قائم کیا اور لوگوں جو جو مسلمان ہوتے چلے گئے تعلیم حلال و حرام دینا شروع کر دی, اور خالی تعلیم ہی نہیں, جہاں جہاں ضرورت پڑی میرے مولا واقعات میں براہ راست داخل ہوتے ہیں, دخل دیتے ہیں اور مسئلے کو حل کرتے ہیں. گزشتہ ہفتے کے کچھ واقعات کہ لوگ آپس میں ہی مسئلہ طے کر رہے ہیں لیکن میرے مولا درخواست کے انداز میں صحیح لے کے مسئلے کو اپنے ہاتھ میں لے کے اسے حل کرائے, خالی مسئلہ بتانے تک نہیں, اس کے بعد اس پہ عمل کروانا. اسلام کے اہم ترین واجبات میں ایک ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, اس میں بھی یہی کہ پہلی ذمہ داری ہے کہ اس کو زبان سے بتا دیں, وہ نہ مانے تو سختی کے ساتھ اس پہ عمل کروا. مسائل کی تفصیل اس تقریر میں نہیں آ پاتی, وہ تو آپ یا مسائل والے درس سنیے یا اپنے مجتہد کی توضیح میں جا کے تفصیل دیکھ لیجیے. تو مولا ایک تو یہ فریضہ انجام دیا جا رہا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ہی اہم وہ فریضہ بھی انجام پا رہا کہ دین کو پھیلایا جا رہا. در حقیقت یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. میں نے جس ترتیب کو الٹا بیان کیا آج, ویسے تو یہ ترتیب پرانی تقاریر میں صحیح طریقے سے آئی کہ مولا یمن میں داخل ہوتے ہیں, سب سے پہلے یمن والوں کو اسلام اور ایمان کی دعوت دی جاتی ہے, اور جب وہ اسلام میں اور ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں اس کے بعد مسائل بتا کر مسائل پہ عمل کروایا جاتا. اچھا, معصومین اور معصومین سے قربت رکھنے والے ان کی تبلیغ اور ہماری تبلیغ میں ایک بڑا فرق ہے, اور وہ فرق ہمیں واضح طور پر یمن میں نظر آیا, لبنان میں نظر آیا, ایران میں نظر آیا. اور اپنے علاقے ہندوستان اور پاکستان میں نظر آئے. چمن میں براہ راست میرے مولا نے تبلیغ کی. لبنان میں علی کے قریب ترین صحابیوں میں سے ابو ذر غفاری تھے. ایران کے اندر علامہ حلی ایک اپنے زمانے کے مرجع پہنچے. ہندوستان اور پاکستان میں دین زیادہ تھا. ان افراد کے ذریعے آیا کہ جن کے خلوص اور جن کے جذبہ تبلیغ میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن وہ ایک حد تک محدود معلومات رکھتے. علامہ حلی یا ابو ذر غفاری کی طرح سے نہیں. ایک بڑا پیچیدہ سوال سامنے آتا کہ کیا بات ہے کہ ہمارے یہاں دین کو اس انداز سے نہیں لیا گیا، جبکہ جذبہ یہاں زیادہ، خلوص یہاں زیادہ، قربانی دینے والے لوگ یہاں زیادہ، جس انداز سے دیگر اسلامی علاقوں میں. اب یہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، مولا کے حوالے سے ہی بات ہو رہی. یمن محبت اہل بیت ایسی جڑ پکڑ کے رہی کہ یمن آج تک اہل بیت کے آثار کسی نہ کسی حوالے سے پائے جاتے ہیں. اور ایک طویل عرصے تک یمن کا علاقہ اتنا مشہور تھا محبت اہل بیت کے حوالے کہ جیسے آج کل مثلاً ایران کا مسئلہ ہوتا، کہیں پر دنیا کے کسی خطے اور علاقے میں کوئی ایرانی نظر آ جائے، دوست محبان اہل بیت بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کوئی مومن بھائی آ رہا، اور دشمنان اہل بیت بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ آ رہا ہے کہ جسے نقصان پہنچا. کیونکہ ایسا نہیں ہوتا، ہمیں معلوم کہ اسی علاقے میں بہت سارے ضد انقلاب اور ضد تشیع، مگر اتنی شہرت ہے اس علاقے کی محبت اہل بیت کے حوالے سے ہمارے زمانے میں کہ دشمن بھی یہی سمجھتا ہے، دوست بھی یہی سمجھتا ہے. جبکہ آپ کو معلوم کہ تشیع کو نقصان پہنچانے والے اہم ترین فرقوں میں سے ایک فرقہ بہائی وہی بنایا گیا، اور ان کی شکلیں، ان کی صورتیں، ان کا انداز سوائے ایک حجاب کو چھوڑ کر باقی سب وہی. اسی انداز سے پوری تاریخ میں یمن کا علاقہ گزرا. یمنی کا نام آیا اور یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ کسی نہ کسی انداز سے علی کا ماننے والا ضرور. پھر یہی کیفیت آج جبل عامل کے علاقے کی، اور آج نہیں 1400 سال، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مراجع، بڑے بڑے مجتہدین اور عظیم ترین مجاہدین، وہ سب اس علاقے میں گزرے. پچھلے ماہ رمضان کافی اس کی تفصیل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اسلام اور تشیع کو ابو ذر غفاری نے پہنچایا. اور پھر سب سے اہم چیز یہی مملکت ایران، اس لیے کہ یہاں پہ تشیع علامہ حلی اور بعد کے عرصے میں شیخ بھائی کے ذریعے سے پھیلی. تو ایک مرجع اور مجتہد جو سیرت امیر المومنین کو سامنے رکھ کے تبلیغ کرتا، وہ ذرا سی ہمارے یہاں کی تبلیغ سے مختلف ہوتی. چنانچہ وہاں پہ جب دین جاتا تو سارے پہلوؤں کے ساتھ جاتا. اس کے اندر اصول دین میں توحید بھی ہوتا ہے، رسالت بھی ہوتی ہے، امامت بھی، فروع دین بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوتا. جیسا سیرت پیغمبر میں آج کل حالات بیان ہو رہی یمن، اور جہاں پر ایسوں کے ذریعے دین جاتا ہے جن کے جذبے میں کوئی شک نہیں، وہ تڑپتے ہیں کہ کسی طریقے صاحبان ایمان تک اسلام کا پیغام پہنچے، مگر طریقہ کار کیونکہ اپنا بناتے ہیں. چنانچہ ایک چیز پر کسی علاقے والوں کو شیعہ بنا لیا، اس کے بعد بس ختم. اب آگے فالو اپ اس کا کچھ نہیں، آگے اس کے اندر کسی قسم کی ترقی نہیں. چنانچہ 50 سال پہلے جہاں تبلیغ ہوئی ہوگی، جس انداز سے ہوئی تھی، آج بھی وہیں پہ لوگ رکے نظر آئیں. اگر کسی مناظرے کے نتیجے ایک مسئلے کی بنیاد پر ایک گاؤں شیعہ ہو گیا، تو وہ اب تک اسی ایک مسئلے پہ اٹکا ہوا ہوگا. آگے اسلام میں اور کیا، آگے سیرت اہل بیت میں اور کیا، آگے احکامات شریعت اور کیا ہے، وہ ترقی نظر نہیں آئی. جب علامہ حلی کی تبلیغ، ان سے بڑھ کر ابو ذر غفاری، اور ان سے بڑھ کر مولائے کائنات، وہاں کا جو ہمارا طریقہ کار، وہاں کا جو طریقہ کار ہمارے سامنے آ رہا، وہ یہ ایک خالی ایک نقطہ تھا کہ اسلام کو پورا سمجھ کے آگے پہنچانا. یہ سیرت پیغمبر کے اس واقعے کا نتیجہ ہے جو یمن کا واقعہ کہلاتا. ایک طرف یمن میں داخل ہو کر پورے دین کو پہنچایا جا رہا. یمن کتنا خطرناک علاقہ تھا، یہ تین تقاریر پہلے آ گیا، مگر تین تقاریر کا مقصد ہے 2 مہینے پہلے، بیچ کے 1 مہینے کے گیپ نے خاصا نقصان پہنچا دیا کہ کتنا خطرناک ترین علاقہ تھا. لیکن وہاں پر پہلے میرے مولا نے تبلیغ کی، عقیدے، اور جیسے جیسے لوگ ایمان کے دائرے میں داخل ہوئے ان کو چھوڑ نہیں دیا گیا. اب ان کے ساتھ شریعت کے مسائل، حلال و حرام کا نظام، اسلام کا پورا نظام نافذ کیا جا رہا، اور یہی بہترین طریقہ ہر علاقے کے لیے ہوگا. چنانچہ واقعات کا تسلسل آگے بڑھ رہا، اور اسی میں یمن کے قیام کے دوران ایک بہت ہی اہم شخصیت بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئی. آگے کر کے کچھ اختلافات ہوئے اس شخصیت کے بارے میں، لیکن دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا واقعہ کسی یمن کا، تین تقاریر پڑھی. وہ واقعہ آیا تھا کہ مولا نے یمن میں داخل ہوتے ہی ایک آواز لگائی اور اس کے نتیجے میں پہلا پورا قبیلہ مسلمان ہوا، اور چار یا پانچ تقاریر پہلے قبیلہ حمدان کے اسلام کی بات آئی. وہ بنو حمدان اتنے پکے مومن بنے کہ حمدان کے لوگ، قبیلہ حمدان کے لوگ، یا آر و حمدان من یمت یرانی مؤمنن کانا و کافرا، حارث حمدانی جن سے میرے مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر مرنے والا مجھے دیکھتا ہے چاہے مومن ہو چاہے کافر، وہ پورا قبیلہ حمدان ایک دن کی تبلیغ کے نتیجے میں اسلام لاتا. یہ سلسلہ ایک طرف چل رہا. دوسری جانب یمن کا علاقہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں یہودیوں کا بھی خاصا آنا جانا، بات واضح بھی ہے اس لیے کہ پیسے والوں کا علاقہ ہے، تجار کا علاقہ ہے. کئی بار یہ بات یمن کے حوالے سے آئی، یہودیوں کا ایک بڑا عالم اپنے ایک دوست کے ساتھ یمن کے اس علاقے سے گزر رہا جہاں پہ میرے مولا تبلیغ میں مصروف. پہلی تقریر میں ترتیب تھی، لیکن آپ ذرا اصلی ترتیب الٹی ہے. پچھلی تقریر میں نے بتائی کہ جو مسلمان ہو گئے انہیں کیسے دین پہ عمل کروایا جا رہا، اور آج یہ ہے کہ میرا مولا تبلیغ کے لیے نکلا ہوا ہے یمن، اور اس دوران یہ ایک بہت بڑا عالم جو کعب الاحبار کہلاتا ہے، کعب اس کا نام ہے، کعب الاحبار. بعد میں اس کا تاریخ اسلام میں کئی جگہ تذکرہ آیا، لیکن کسی بھی طریقے سے صحیح دائرہ اسلام میں داخل ہوا اس تقریر کے نتیجے میں، یا میرے مولا کے اس خطبے کے نتیجے میں، یا میرے مولا کے اس ارشاد کے نتیجے میں جو یمن کے گاؤں میں میرے مولا بیٹھے ہوئے کچھ جملے کچھ کلمے ارشاد فرما رہے تھے. کعب الاحبار، مجھے معلوم ہے کہ عام مومنین کو اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہ معلوم ہے اور نہ اتنی ضرورت ہے، لیکن تاریخ اسلام میں اس شخصیت کا تذکرہ کئی جگہ ملتا ہے. کعب اس کا اپنا نام ہے، لفظ کعب کے معنی بزرگی، بلندی، برتری. کعبے کو کعبہ اسی لیے کہا جاتا ہے، پیروں کی ابھری ہوئی ہڈی جس کے بارے میں قرآن کی آیت ہے کہ مسا کرو الى الکعبین، ابھری ہوئی ہڈی تک، اسی لیے اس کو کعب کہا جاتا ہے. تو نام اس کا کعب. یہ چند جملے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ویسے یہ شخصیت تاریخ اسلام میں آگے چل کے بہت اہم بن، اور احبار ہر ایک کو پتا یہودی علماء کا لقب تھا، جیسے ہمارے علماء آج کل مجتہدین کہلاتے ہیں، یہودی علماء احبار. قرآن میں کئی جگہ آیا ہے احباریون، یہ اپنے علماء کی الٹی سیدھی باتیں بھی مان لیتے ہیں. تو ایک بہت بڑا یہودی عالم کعب الاحبار اپنے ایک اور یہودی عالم دوست کے ساتھ، وہ بھی جاہل نہیں، جا رہا. ایک بار اس نے ایک مرتبہ اس کی نگاہ پر ایک مجمع لگا ہوا، اور یمن کے لیے کوئی نئی شخصیت، اجنبی شخصیت، وہ کھڑی ہوئی کچھ تقریر کر رہی تھی. یہ بھی ایک کونے میں کھڑا ہو کے تقریر سننے لگا، اور تقریر جو تھی وہ کوئی لمبی تقریر نہیں، وہ کوئی خاصی طویل تقریر نہیں، صرف پانچ جملے. ہر جملہ سنتا جاتا اور کہتا جاتا ہے پیشہ کے حق ہے یہ صداقت. اب وہ جملے کیا؟ اب یہ تو آپ سمجھ گئے کہ میرا مولا کھڑا ہوا ہے گاؤں کے اندر اور گاؤں والوں سے خطاب ہو رہا. فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يَبْصُرُ بِاللَّيْلِ وَلَا يَبْصُرُ بِالنَّهَارِ، لوگوں میں ایسے جو نہ رات کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ دن کو دیکھ سکتے ہیں. ایک جملہ عام آدمیوں کی سمجھ میں بھی بات نہ آئی، اور دو یہودی علماء میں سے بھی دوسرا کچھ نہ سمجھ پائے، اور کعب الاحبار چونکے. یہ بات تو بالکل صحیح کہی، تقریر ایک وقفہ ہے. پھر اگلا جملہ وَمِنْهُ مَنْ يَبْصُرُ بِاللَّيْلِ وَلَا يَبْصُرُ بِالنَّهَارِ، اور ایسے انسان بھی ہیں جو رات کو دیکھتے ہیں دن کو نہیں دیکھ سکتے. ایک اور جھٹکا سا لگا کعب الاحبار، چونک کے کہا یہ بھی بالکل حقیقت اور حق بیان کیا. اور ساتھ میں جو دوسرا یہودی عالم کھڑا وہ حیران و پریشان ہے کہ ان باتوں کا نہ کوئی ربط سمجھ میں آ رہا ہے نہ کوئی مفہوم. میرے مولا ایک لمحے کے لیے رکے، پھر تیسرا جملہ وَمِنْهُ مَنْ لَا يَبْصُرُ بِاللَّيْلِ وَيَبْصُرُ بِالنَّهَارِ، ایسے ہیں جو رات کو نہیں دیکھ سکتے اور دن کو دیکھ سکتے. یہ یبصرو بصارت سے نکلا. ایک مرتبہ یہودی عالم, اور کیوں تھا یہ دوسرا والا, کیا مطلب کیا ہے ان چیزوں کا, کون ایسے آدمی. اور ادھر کعب الاحبار جو بہرحال یہودیوں کے درمیان علم میں سے بڑا مانا جاتا ہے, ایک بار پھر ٹونکتا ہے, کہتے یہ بھی بالکل حق اور صداقت. میرے مولا کا چوتھا جملہ ایک وقفے کے بعد, وَمِنْهُمْ يَبْصُرُ بِاللَّيْلِ وَيَبْصُرُ بِالنَّهَارِ, اور انسانوں میں ایسے بھی ہیں جو رات کو بھی دیکھتے ہیں اور دن کو بھی دیکھتے ہیں. کعب الاحبار نے چونک کے کہا یہ تو بالکل ٹھیک کہا, حق ہے صداقت. اور والد پریشان کہ کیا کیا بات, کیا من, یہ کون ایسے لوگ. اور پھر آخری جملہ, مَنْ يُعْتِ بِالْيَدِ الْقَصِيرَةِ يُعْتَى بِالْيَدِ الْقَوِيلَةِ, جو چھوٹے ہاتھ سے دیتا ہے اسے بڑے ہاتھ سے واپس ملتا ہے. چونکہ وہ چھوٹا ہاتھ بڑا ہاتھ دیتا ہے واپس ملتا ہے, کیا مطلب اس. اور کعب الاحبار نے کہا یہ تو بالکل حق و صداقت میں نے سنا, اور وہی سنا جو ماقبل کے انبیاء کا کلام ہوتا تھا اور جو کلام خدا ہوتا. یہ لوگ جا رہے ہیں کسی کام. یہ پانچ باتیں سنی, میرے مولا کا خطاب ختم ہوا, اس گاؤں سے آگے چلے. یہ اپنے کام سے چلے, لیکن کعب الاحبار ایک مرتبہ زیر لب کلمہ شہادتین پڑھ کے آگے بڑھتا, یہودی عالم اور پریشان. ایک مرتبہ کہتا ان پانچ جملوں کیا ایسی بات تمہیں سجھائی کہ تم نے کلمہ اسلام پڑھ لیا. کہا کہ میں نے ایسا حق اور صداقت یہاں پایا جو صرف یا نبی کے کلام کی شان ہوتی ہے یا وسیع کے کلام کی شان ہوتی ہے. یہ کہتا ہے ذرا مجھے سمجھاؤ تو صحیح مطلب کیا ہے, کیونکہ یہ واقعہ علماء کرام اور ذاکرین اس پس منظر کے بغیر مگر یہ چار جملوں والا واقعہ مجلسوں میں پڑھتے ہیں. اس میں بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن جو اشارہ ایک ہو رہا ہے وہ ہو جائے. کعب الاحبار کہتا یہ در حقیقت یہاں رات اور دن سے مراد, یہاں رات اور دن سے مراد دیکھنے اور نہ دیکھے, اس سے مراد وہ زمانہ ہے کہ جب کوئی نبی, اور وہ زمانہ ہے کہ جب کوئی نبی نہ ہو. یہ جو اس آدمی نے کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ, انسانوں میں کچھ ایسے کہ مَنْ لَا يَبْصُرُ بِاللَّيْلِ وَلَا يَبْصُرُ بِالنَّهَارِ, نہ رات کو دیکھتے ہیں نہ دن کو دیکھتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ ایسے انسان نہ اس وقت ہی ایمان قبول کرتے ہیں کہ جب کوئی نبی نہ ہو. اب ایک اعتراض آپ کا آئے گا کہ حجت خدا سے تو ایک لمحے کے لیے دنیا خالی نہیں, حجت خدا سے خالی نہیں, لیکن نبی سے خالی ہونا بالکل ممکن. حضرت عیسیٰ سے لے کے پیغمبر تک کا یہ 500 سال کا زمانہ, اس میں حجتیں تھیں. عیسیٰ نے اپنا وسیع بنایا, انہوں نے اپنا وسیع بنایا, انہوں نے اپنا وسیع بنایا, لیکن ان کو انبیاء نہیں کہتے. تو خیر وہ الگ مسئلہ ہے کہ حجت خدا سے یہ کائنات ایک لمحے کے لیے خالی نہیں, لیکن ایک زمانہ آتا ہے ایک نبی اور دوسرے نبی کے درمیان. جناب آدم اور جناب نوح کے درمیان کتنے نبی ہیں, بہت کم. نوح سے لے کے ابراہیم, ابراہیم سے لے کے اتنے سے باہر آئے. اور یہ بھی میں بتا دوں کچھ بچوں کی معلومات کے لیے, یہ زمانہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے, تے کے ساتھ یا فطرہ یا فطرت, جس کا مطلب ہے وہ زمانہ جب ایک نبی چلا گیا دوسرا نبی نہیں آئے, اگرچہ اس کے اوصیہ دنیا میں کہیں نہ کہیں بکھرے ہوں. خیر تو کہا کہ رات کو بھی نہیں دیکھتا اور دن کو بھی نہیں دیکھتا, اس سے مراد اس خطیب جسے ہم جانتے ہیں کہ وہ خطیب ہمارا مولا. کعب الاحبار کہہ رہا ہے کہ اس سے مراد وہ انسان جو نہ اس زمانے میں حق اور صداقت کو حاصل کرتا ہے جب کوئی نبی نہ ہو, اور نہ اس زمانے میں حق اور صداقت کو حاصل کرتا ہے جب دن آ گئے یعنی نبی آ گئے. اور پھر اس نے کہا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْصُرُ بِاللَّيْلِ وَلَا يَبْصُرُ بِالنَّهَارِ, ایک ایسا انسان بھی جو رات کو دیکھتا ہے اور دن کو نہیں دیکھتا. اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب تک نبی نہیں ہے اس وقت تک تو ان کا عقیدہ ٹھیک ہوتا, لیکن جب بعد والا نبی آ کے اعلان نبوت کرتا یہ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں اور اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. جیسے یہودیوں پہ یہ گزری کہ حضرت عیسیٰ جب تک نہیں آئے تھے وہ صحیح تھے, صحیح راستے پہ چل رہے تھے یہودی, لیکن عیسیٰ آ گئے, عیسیٰ کا انکار کیا اور اپنے عقیدے کو بگاڑ لیا. اور یہودی اور عیسائی دونوں مل کر پیغمبر کے بارے میں, یہ پیغمبر کے آنے سے پہلے یہ انتظار کر رہے ہیں رسول, اور ان کا عقیدہ بھی صحیح. عیسائی حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھتا آ رہا ہے صحیح کلمہ, پیغمبر کے آنے کے بعد اب جب ادھر آنا ایک مرتبہ مخالفت کر لی اور ایک مختصر سا اشارہ دیکھ. ابھی اسی واقعے کو آگے بڑھاؤں. مختصر سا اشارہ یہ کہ بعض روایتوں محبان اہل بیت کو بھی اسی خطرے سے ڈرایا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ رات کی تاریکی میں تو تم دیکھ رہے ہو اور دن کی روشنی میں تم دیکھنا بند کر دو. جو رات کے اندھیرے میں دیکھ سکو وہ دن کی روشنی میں نہ دیکھے تو اس سے زیادہ بدقسمت انسان کون ہوگا. اندھیرے میں نگاہ خطا کر جائے قابل معافی, اندھیرے میں تو اتنی تیز نگاہ, اور جب واقعان وہ سورج چمکے اور آدمی اس وقت اندھا بن جائے. یہ ہمیں بھی ڈرایا گیا کہ ہم میں سے بھی بعض ایسے کہ جب تک ہمارا امام غائب رہتا ہے ہم صحیح ہیں, عقیدہ بھی ہمارا صحیح, عمل بھی ہمارا صحیح, لیکن ظہور کے بعد سب نہ صحیح. ایک بڑی تعداد صاحبان ایمان کی اسی کے اندر آ جائے گی جو 1400 سال پہلے یمن کے قریے میں میرا مولا اعلان کر رہا, وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْصُرُ بِاللَّيْلِ وَلَا يَبْصُرُ بِالنَّهَارِ. انسانوں میں ایسے جو رات کو تو دیکھ رہے ہیں, رات کو تو ان کی بصارت کام کر رہی, رات کے وقت وہ بالکل ٹھیک ٹھیک چل رہے ہیں, اور جہاں سورج نکلا, جہاں روشنی آئی, جہاں دن آیا اور وہ خطا کر گئے. اور کعب الاحباب اپنے ساتھی سے کہتا ہے, اور تیسرا جملہ, وَمِنْهُمْ لَا يَبْصُرُ بِاللَّيْلِ وَلَا وَيَبْصُرُ بِالنَّهَارِ. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو رات کے وقت نہیں دیکھتے مگر جیسے ہی دن آتا, سورج نکلتا, ہدایت کا آفتاب طلوع ہوتا, وہ ایک مرتبہ دیکھنے لگتے. پیغمبر اسلام کے اکثر اصحاب ایسے ہی, یہ اعلان رسالت سے پہلے وہ یا بت پرستی میں تھے یا کفر میں تھے یا شرک میں تھے, لیکن اعلان رسالت کے بعد, اور تو اور جن کا تذکرہ ہوا ابو ذر کے ساتھ, اور تو اور ہمارے جاسر, اور تو اور مقداد, ایک سلمان فارسی کو چھوڑ دو, کیونکہ سلمان فارسی کے بارے میں یہ بحث ہے کہ کیا وہ بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں یا نہیں. وہ شاید حضرت عیسیٰ کے اوصیہ میں سے کوئی وسیع, خیر ان کو چھوڑ, باقی اہم ترین صاحب ایسے ہی. اور عالم اسلام کی اکثریت تمام اصحاب کے بارے میں تقریباً یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ پیغمبر کے آنے سے پہلے یہ لوگ اس زمانے کی تاریکی کے اعتبار سے گمراہ, پیغمبر نے ہمیں ہدایت دی, یہی قرآن نے بھی دہرایا, یہی جناب جعفر طیار نے بھی نجاشی بادشاہ کے دربار میں خطبہ دیا ہے. رات کو نہیں دیکھتے, دن کو دیکھتے. یہ لوگ قابل قدر, یہ لوگ قابل فخر, یہ لوگ بخشے ہوئے, ان کا وہ سارا زمانہ معاف ہے جو گناہوں میں گزرا. اور ظہور امام کے بعد بھی یہ ہونے والا کہ بہت سے لوگ جو امام کے آنے سے پہلے ان کے سخت ترین مخالف و دشمن, ظہور امام کے بعد وہ دوست بن سکتے ہیں. اور کچھ جو بہترین دوستی کرتے ہیں آج کل, ظہور کے بعد دشمنوں میں بدل سکتے ہیں. خیر, کعب الاحبار کہہ رہا, اور جو اس نے چوتھا جملہ کہا, چوتھا جملہ کہ کچھ ایسے ہیں کہ من یبصر باللیل و یبصر بالنہار, کہ رات کے وقت بھی یہ صاحب بصیرت, رات کے وقت بھی یہ دیکھ رہے ہیں اور دن کے وقت یہ وہ, کہ جب ایک نبی سے پہلے کا زمانہ اس زمانے کے اندر وہ لوگ حق پر چل رہے تھے, اور اس کے بعد جب نبی آ گیا تب بھی یہ حق پر چلتے رہے. صاحبان ایمان کتنے ہی ایسے خوش قسمت ہوں جو غیبت میں بھی اپنے ایمان کو بچائے ہوئے, اور ظہور کے بعد بھی ان کا ایمان اسی طریقے سے محفوظ رہے گا, ان پہ فرق نہیں پڑے گا, جیسے خود پیغمبر کے خاندان, پیغمبر کے بزرگ جو انہی افراد میں آتے کہ جب تک اعلان رسالت تو خیر ولادت رسول بھی نہیں ہوئی تھی تب بھی صحیح عقیدہ تھا, بعد میں بھی وہی رہا. جناب سلمان فارسی کے بارے میں بھی ایک احتمال یہ, خیر میں ذرا بات کو پھیلا گیا. کعب الاحبار اپنے ساتھی سے کہتا کہ جسے تم ایک ایسا کلام سمجھ رہے تھے کہ جس کا سیاق و سباق, مفہوم, مقصد, معنی, خلاصہ کچھ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, یہ تو وہ کلام کہ جس میں اس انسان نے آدم سے لے کے قیامت تک ساری انسانیت کا ایک خلاصہ ہمارے سامنے پیش کر دیا, کہ از آدم تک قیامت, از اول نبی تا آخر نبی, پوری دنیا کی یہی کیفیت ہے, ان چار قسموں کے اندر ہیں. لیکن ساتھی کہتا ہے پانچویں جملے کا کیا مقصد, کہ میں یعطی بالید القصیرہ یعطا بالید الطویلہ, جو چھوٹے ہاتھ سے دے گا بڑے ہاتھ سے پائے گا. مسکرا کے کہا, یہ بھی اس نے وہ کہا جو اللہ کے ہر نبی نے کہا, جو کلام نبوت کی شان ہے, جو کلام وسیع کی شان, کہا یہ جا رہا چھوٹے ہاتھ, چھوٹے ہاتھ سے مقصد یہ کہ انسان اگر خوشنودی خدا کی خاطر راہ خدا میں کچھ دیتا, ید طویلہ بڑے ہاتھ سے مقصد بارگاہ الہی, جو راہ خدا میں صدقہ دیا جاتا وہ کئی گنا زیادہ ہو کے اسے واپس ملتا. اس نے کہا کہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی, باقی چار باتیں تو آ گئیں, بس چل سمجھا دیں گے کوئی موقع ملا. اور ابھی یہ لوگ ایک منزل پہ جا کر ٹھہرے, ردو والے کعب الاحبار, اس کے ساتھی کا نام نہیں لکھا ہے کسی بھی تاریخ کے اندر, ایک منزل پہ جا کے ٹھہرے اور کسی کام سے الگ ہوئے, ایک وقفہ لیا ایک آرام کے لیے, دو گھنٹے یہاں ٹھہرنا ہے ہوٹل میں جا کے مثلا, اب یہ ادھر چلا گیا وہ ادھر چلا گیا. ایک مرتبہ کعب الاحبار میں دیکھا کہ ایک خاتون, پرانا زمانہ اور یمن کا علاقہ, چنانچہ حجاب وجاب تو اتنا نہیں ہے, حجاب ہی نہیں ہے جو کافر ہے اس میں کیا حجاب, ایک عورت آ رہی اور آنے کے بعد یہ کہہ رہی کہ میری ایک سواری کا جانور یہ اونٹ لگ میرے لیے ایک مصیبت بن گیا, میں اسے بیچنا چاہتی ہوں, ہے کوئی جو اونٹ کے بدلے اونٹ کا سودا کرے. کعب الاحبار کا اونٹ خاصا فربا, خاصا موٹا تازہ, یہ خاتون جو اونٹ لے کے آ رہی وہ بہت ہی زیادہ دبلا پتلا تھا. اچھا کبھی ایسا ہوتا کہ ایک کی خامی دوسرے کی خوبی اور دوسرے کی خامی پہلے کے لیے خوبی بن جاتی, مسافر کے لیے مسافرت کے لیے دبلے پتلے اونٹ سے بہتر کوئی اونٹ نہیں. چنانچہ قرآن نے بھی حج کی آیت میں یہی کہا کہ از دن فن سے بل حج یاتین امن کل فج یاتین پھر رجال و اعلیٰ کل زامل, اے ابراہیم حج کا اعلان کرو, لوگ پیدل بھی آئیں گے اور دبلی پتلی اونٹیوں پہ آئیں گے, سفر میں یہ اونٹی کام آتی, موٹی تازی اونٹی نہیں, آپ خود بھی دیکھ لیجیے چلنے میں جو ہلکے پھلکے لوگ ہیں, اور گھر میں رکھنے جس کو اس کا دودھ چاہیے, جس کو اس کے بال چاہیے, جسے کبھی اس سے ذبح کرنا الگ مسئلہ. اب ایک مرتبہ وہ آ کے کہتی ہے کہ میں اپنی یہ دبلی پتلی اونٹی میرے لیے بے کار گھر میں بیٹھنے والی خاتون اسے بیچنا چاہتی ہوں, ہے کوئی اس کو خریدنے والا اونٹ کے بدلے اونٹ. کعب الاحبار دیکھا سودا بہت اچھا, میں سفر میں مجھے ایسا ہی چاہیے گا, کہا لیکن میں ایسے نہیں لوں بلکہ یہ ضروری کہ اس کے ساتھ کچھ بڑھاؤ. بار بار ایک چیز سیرت رسول میں بھی آئی اور فقہی مسائل میں بھی کہ آج جو ویلیو یا اہمیت سونے کی, پرانے زمانے میں سونے سے زیادہ اہمیت لباس کی ہوتی, عجیب جملہ, لوگ یہاں تک تو شاید برداشت کر لیں کہ سونے جیسی اہمیت لباس کی, میں نے کہا سونے سے بھی بڑھ کے شاید اہمیت لباس کی. پرانے زمانے جب لباس کے لیے کارخانے نہیں تھے, یہ ٹیکسٹائل ملے نہیں, اور اس کا ایک ہلکا سا اشارہ ہمیں ایک مسئلہ شرعی سے ملتا. مسئلہ شرعی یہ ہے کہ اگر غلطی سے ہمارے ہاتھ سے کوئی مسلمان مار دیا جائے جسے کہتے ہیں قتل خطا, تو اس کے گھر والے ہمیں, اگر ہماری خطا تو ہمیں پھانسی میں نہیں لٹکا سکتے ہیں, بدلہ نہیں لے سکتے, البتہ ہمیں خون بہا دینا پڑے. جان بوجھ کے کسی کو مارے تو گھر والوں کی مرضی, وہ تو چاہے اس میں بھی خون بہا لے لے یا قتل, لیکن غلطی سے اگر کسی کو مارے تو مسئلہ ختم, خون بہا دینا. خون بہا کیا؟ کہا کہ سونا یا کپڑے. سونا دینا ہے تو 1000 دینار, کپڑے دینا ہے تو 200 جوڑے. سونے کی مقدار زیادہ بتائی گئی, ایک انسان کا خون بہا 1000 دینار یعنی سرخ سونا, اور ایک انسان لباس کے اندر کہا گیا کہ 200 لباس اور 100 اونٹ یعنی 2 جوڑے اس زمانے میں 1 اونٹ کے برابر ہوتے تھے. لیکن اسی طرح سے تو کسی معاشرے کسی چیز کی قدر و قیمت پہچانی جاتی ہے, 200 حلے اور 100 اونٹ, 6 چیزیں دی جا سکتی ہیں خوب ہاں, وہ بھی البتہ اگر سال کے 8 مہینوں میں کسی کو مارا, اور اگر 4 مہینوں میں مارا جس میں رجب کا مہینہ, تو اس مہینے کے احترام کی وجہ سے خوبہ 1/3 بڑھ جاتا ہے. خیر اتنی دقیق بات میں کہاں سے کہاں جا رہا ہوں, واپس آتا ہوں. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اندازہ ہو کہ کوئی 150 کا اضافہ نہیں ہوا بلکہ 0.5 اونٹ کا اضافہ, 200 کپڑے 100 اونٹ کے برابر. خوبہ کا مسئلہ امام خمینی آیت اللہ ہے, کوئی کسی بھی مرجع کی توضیح المسائل میں جا کے دیکھ لیجیے. کہا کہ مجھے اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے. عورت نے کہا میرے پاس ایک کلا ہے, ایک لباس ہے, یہ لے جا. چنانچہ یہ لباس لے لی, چلی گئی وہ عورت اس کا اونٹ لے کر, اپنا اونٹ اور یہ لباس لے. اب کعب الاحبار نے یہ لباس پہنا, عربی لباس خصوصاً پہلے زمانے کی, عورت اور مرد کے لباس میں زیادہ فرق نہیں ہوتا, ابھی بھی آپ عربوں کا وہ کرتا اور عورتوں کی میکسی دیکھیں, خیر اب تو پھر بھی اس میں فرق ہے کچھ نہ کچھ, پہلے اتنا فرق بھی نہیں. جب 2 گھنٹے کے بعد وہ واپس آتا, حیران ہو کے کہتا کہ اے میرے دوست اور ساتھ وہ تمہارا خراب ہوں, کیونکہ سفر میں اس کو بھی واسطہ ہوا نا کہ میں جس رفتار سے چل رہا ہوں کابل احبار کی وجہ سے سولو چلنا پڑ, اس کے بدلے اتنا اچھا ہوں کیسے آ گئے, اور یہ بہترین لباس تمہارے پھٹے پرانے چپڑے لگے ہوئے کرتے کہاں گئے. بات تمہیں یاد ہوگی کہ اس آدمی کی بات سننے کے بعد جب ہم چلے اور تم اعتراض کر رہے تھے تو راستے میں ایک فقیر نے صدقہ مانگا تو میں نے دیا تھا, کہاں دیا تھا, کہا بس سنو اس کا پانچواں جملہ کیا تھا, من یعطی بالید القلیل قصیرا یعطی بالید الطویلا, کہ جو راہ خدا میں کچھ دیتا وہ کئی گنا زیادہ اسی دنیا میں پاتا. یہ اس پانچویں فقرے کا خلاصہ جو وہاں تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خراب سواری دے کے اچھی سواری ملی, اور خالی اچھی سواری ہی نہیں ملی, اس کے ساتھ گویا آدھا اونٹ اور ملا, ایک اونٹ کے بدلے ڈیڑھ اونٹ, جبکہ ایک کے بدلے ایک کا سودا بھی بہت اچھا تھا. یہاں پر چھوٹی سی بات کی وضاحت ضروری ہے, اور وہ یہ کہ اس منزل پر دو تین باتیں, اب دیکھیے یہ آج کی تقریر میرے پاس پہلے سے اس انداز کی سنا کے بالکل شروع کا جملہ میرا جو تھا وہ یہ ان چیزوں کی وضاحت, اس حوالے سے یہاں پہ دو جملے اور سن لیجیے, دونوں پیغمبر کے. ہمارا موضوع سیرت رسول, سیرت رسول میں ایک مسئلہ یہ آ رہا کہ بہت سارے واقعات ایک ترتیب کے ساتھ ہیں, کچھ واقعات ایسے ہیں کہ اکیلے اکیلے, ان کا کوئی ربط کسی اور واقعے سے نہیں. ایک واقعہ اب پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کس موقع کا, تو جہاں جہاں ذرا موضوع کی مناسبت ہوگی وہ واقعہ بھی میں پڑھ لوں گا. بہرحال پڑھنا تو سیرت رسول, جیسے ابھی ایک دوسرا واقعہ. بات کہاں پہ پہنچی, صدقہ. مولا کا واقعہ تو چل ہی رہا تھا کہ کس انداز سے علی نے تبلیغ کی, اور پھر جو مسلمان ہوتے چلے گئے تو کس انداز سے ان پر اسلام کا نظام بھی نافذ کیا. کھلی چھوٹ نہیں ملی کہ ہم نے اگر کلمہ پڑھ لیا تو بس, ہم نماز ساقط, روزہ ساقط, قم ساقط, زیاد ساقط, میراث ساقط, جیسے ہمارے یہاں تبلیغ کے بعد ہوتا تو مومن ہو گیا, یہی بہت بڑا اس نے کارنامہ انجام دیا, ایسا نہیں. لیکن ضمناً ایک بات آ گئی, لفظ صدقہ میری زبان سے آئے. صدقے کے علاوہ حوالے سے پیغمبر کے دو جملے, ویسے ہی کہیں نہ کہیں تو سیرت رسول میں ان کو بیان کرنا تھا. ماہ رجب سے بہتر مہینہ اور کون سا ہو سکتا, اس لیے کہ حرمت کے جو چار مہینے ان میں صدقہ کرنے کا بھی بے انتہا ثواب. رجب تو خاص صدقے کا مہینہ, اور جس حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ علماء اعلام ایک بحث چھیڑتے ہیں, وہ یہ ہے کہ کیا وہ آدمی جو خود غریب اور مستحق, کیا وہ بھی صدقہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا. اور یہ بحث اس وجہ سے آتی کہ جو آدمی خود غریب ہے اس کے لیے زکات ثابت, جس آدمی کے پاس سال بھر کا خرچہ نہیں چاہے فطرے کی رقم ہو اس پہ سے فطرہ ثابت, جس آدمی کے پاس کوئی چیز سال بھر جمع نہیں ہوتی خمس ثابت, جس آدمی پہ واجب روزہ ہو وہ کوئی اور روزہ نہیں رکھ سکتا. یہ چار پانچ مسئلے جمع کر کے ایک بحث آتی ہے. پیغمبر اسلام کی سیرت میں کئی واقعات ایسے ہیں کہ جس میں اس مسئلے کا جواب ہے. وہ واقعات آپ سنتے بھی رہتے ہیں, لیکن آج ایک اور واقعہ سن لی. اب یہ صدقے کا جو لفظ آ گیا کہ مولا در حقیقت اس واقعے میں پیغام یہ کہ مولا نے فرمایا کہ راہ خدا میں صدقہ دیے جاؤ, جو دو گے اس سے زیادہ ملے گا. چنانچہ اب اس کے بعد ایک ہیڈنگ لگی ہماری حدیث کی کتابوں میں, اور وہ ہیڈنگ یہ لگی کہ صدقہ جو عام دنوں میں بھی اتنا افضل, ماہ رجب اور ماہ رمضان میں اور افضل ہو جاتا, پاس صدقہ غریب آدمی کے لیے بھی مستحب, جس کے پاس خود غربت, مستحب ہے کہ وہ راہ خدا میں صدقہ, چاہے اس کو قرضہ لے کے صدقہ دینا پڑے, قرضہ لو اور صدقہ دو. اور پھر اسی کے ضمن میں یہ آ گئے کہ پیغمبر بعض ایسے لوگوں جن کی شکایت یہ تھی کہ اللہ کے رسول ہم پہ قرضے کا بہت بوجھ چڑھ گیا اور قرضہ اتر نہیں رہا, طریقہ یہ بتایا کہ تھوڑا سا راہ خدا میں روز صدقہ دینا سیکھو تو صدقہ فقط جسمانی بلاؤں کو ہی دور نہیں کرتا بلکہ مالی بلاؤں کو بھی دور کیا کرتا, اور یہ بھی ایک مالی پریشانی, جس طریقے سے بخار آ گیا اسے ہٹانا ہے صدقہ ایک راستہ, مرض آ گیا اسے دور کرنا ہے صدقہ ایک راستہ, غربت آ گئی اسے دور کرنا ہے اس کے لیے بھی صدقہ ایک راستہ. لیکن اصل ہیڈنگ یہ کہ اگر حیثیت نہ ہو تو مستحب یہ کہ قرضہ لے کے صدقہ دو. اب اس کے لیے واقعات آپ نے بہت سنے, مگر پیغمبر کے اس واقعے کے اندر جو کہ ایک اور مسئلہ بھی حل ہو رہا, اور ہمارا موضوع سیرت رسول, وہ یہ ہے کہ ایک دن پیغمبر تشریف فرما اور ایک شخص آتا اور آنے کے بعد اپنی پریشانی بیان کرتا ہے, مالی پریشانی. پیغمبر اسلام کے پاس اس وقت خود بھی کچھ نہیں تھا. اہل بیت رسالت خود کاشان نبوت پہرو فاقے ہوتے تھے یہاں, اور یہ فاقے ان کے لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں, ایک عادت سی تھی, ایک عام سا طریقہ سا رہا ہے خدا میں فاقے کرنا. آج پیغمبر کے گھر میں فاقہ, مگر پیغمبر نے چاروں طرف دیکھا اور کہا کوئی ایسا آدمی ہے جو مجھے قرضہ دینے کو تیار ہے. اب صدقے کے حوالے سے وہ واقعات بھی ذہن میں لائیے جو شہزادی کی سیرت میں ملتے ہیں. چادر گروی رکھوائی, پلوبند فروخت کروایا, مگر سائل کی حاجت کو پورا کی. وہ ایک الگ موضوع ہے, کیونکہ میں اس سلسلے میں اپنے آپ پہ جو پابندی لگائے ہوئے ہوں کہ واقعات رسول ہی کے بیان ہوں, تو یہ واقعہ اس واقعے میں آخر میں ایک اور بہت اہم پیغام, اس لیے میں نے باقی واقعات کو چھوڑ کے اس واقعے کا انتخاب کیا. وسائل الشیعہ کے اندر زکات کے چیپٹر میں یہ روایت آئی, پیغمبر نے کہا کہ مجھے قرضہ چاہیے. ہے کوئی جو مجھے قرضہ, کیوں قرضہ چاہیے؟ اپنا مسئلہ نہیں ہے, غریب نے آ کے صدقہ مانگا, اس کو دینے کے لیے پیغمبر قرضہ لے رہے. اسی لیے اس حدیث کے اوپر جو ہیڈنگ وہ یہ کہ صدقہ اتنا اہم ہے کہ اس کے خاطر قرضہ لو اور صدقہ دو. البتہ وہ بعد میں موضوع آ رہا ہے کہ اپنی حیثیت دیکھتے ہوئے. ایک انصاری وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس جو, کیونکہ یہ پہلے سے مدینے کے باشندے تھے تو ان کی مالی حالت عام مسلمانوں سے بہتر تھی. ایک انصاری وہاں بیٹھے تھے, کہا اللہ کے رسول میرے پاس آج کل ہے, آپ کو کیا چاہیے؟ پیغمبر نے کہا چار وسق. اس زمانے کا ایک پیمانہ تھا, اس کی تشریح ہے میرے پاس کہ وسق کتنے تولے اور کتنے معاشی اور کتنے من اور کتنے سیر ہے, مگر تقریر کو بوجھل کرنے سے کیا پائے. چار وسق, جیسے آج کل ہم چار کلو کہتے ہیں, وہ گندم مجھے چاہیے. اس انصاری نے قرضہ پیغمبر کو قرضہ دیا, پیغمبر نے اس آدمی کو دیا اور وہ چلا گیا. عجب, اس کے بعد پھر قرضہ دیا, قرضہ کہتے ہی اسے جو واپس لیا جاتا. اور اسی لیے ایک مسئلہ اپنی جگہ آتا کہ راہ خدا میں صدقہ دینے کا جتنا ثواب, قرضہ دینے کا ثواب اس سے 18 گنا زیادہ. قرضے کا ثواب صدقے سے زیادہ بتایا گیا. کیوں؟ یہ بحث سیرت رسول میں مناسب نہیں. تو یہاں پر قرضہ کہتے اس بات کو ہے کہ جو واپس جائے. اب آیا وہ ایک ہفتے, دو ہفتے, ایک مہینے بعد اللہ کے رسول میرا قرضہ. پیغمبر نے کہا یقون انشاءاللہ ادا ہو جائے گا. پچھلے سال اسی سیرت کی تقریر میں ایک مسئلہ آیا کہ جس کو آپ نے قرضہ دیا, اگر اس کی حیثیت نہیں تو آپ کے لیے اس پہ دباؤ ڈالنا مناسب نہیں. ہاں, آپ اپنا قرضہ مانگ تو سکتے ہیں, آپ کو کیا پتا اس کی حیثیت ہے کہ نہیں, پھر وہ جو کچھ کہے اس کے بعد دباؤ ڈالنا نہیں. چلا گیا. پھر آیا ایک آدھ مہینے کے بعد اللہ کے رسول میرا وہ چار وفاق کا قرضہ. پیغمبر کا جملہ تھا یقون انشاءاللہ, ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر کچھ مدت کے بعد پھر آتا ہے اللہ کے رسول میرا وہ قرضہ. پیغمبر نے فرمایا یقون انشاءاللہ, ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, شاید اللہ بھی اتنا نہیں چاہتا ہے کہ جتنا آپ یہ تذکرہ کیے جا رہے ہیں. ہر بار انشاءاللہ بات کہنے کا طریقہ دیکھا جاتا ہے تو تمیزی تو پھر فضاحت الرسول. روایت یہ کہ پیغمبر مسکراہ, پیغمبر کے چہروں پہ مسکراہٹ آئی اور پیغمبر نے چاروں طرف دیکھا اور کہا کہ بھائی ہے کوئی جو مجھے ایک نیا قرضہ دے دے تاکہ میں پرانا قرضہ ادا کروں. اب اس مسئلے سے جو دوسرے مسئلے نکلے ان کو چھوڑی, ورنہ آج یہی پہ تقریر رکی رہے گی. وہ دوسرا آدمی, ایک اور آدمی آیا. اب فصلیں کٹنے کا وقت ہے, اب لوگوں کے پاس پیسے. اب ایک آدمی آیا کہ اللہ کے رسول میرے پاس ہے, بہت ہے اللہ, کتنا دے دوں؟ پیغمبر نے کہا کہ اسے 8 وسق دے دو. وہ انصاری جس نے پہلا قرضہ دیا گھبرا گیا. کیوں کٹ؟ ایک مرتبہ کا اللہ کے رسول میں نے 4 دیے. 4 پیغمبر نے کہا مجھے معلوم تم نے 4 دیے, مگر قرضہ دینے والے کے لیے شرط لگا کے دینا حرام, اور قرضہ لینے والے کے لیے اجر ہے مستحب ثواب کہ جتنا قرضہ لے وہ واپس نہ کرے بلکہ اس میں بڑھا کے واپس کرے. یہ وہ مسئلہ کہ جہاں ایک آدمی کے لیے چیز حرام ہے دوسرے کے لیے وہی چیز مستحب. یہ جملہ میں نے خاص وجہ سے کہا. اس اتوار مسائل میں بھی ایک مسئلہ آیا تھا اور ابھی بھی ایک مسئلہ آ رہا, اس لیے اس جملے کو ذہن میں رکھیں. کبھی ایک ہی چیز, ایک معاملے میں دو آدمی, ایک آدمی کے لیے ایک چیز حرام ہے اور دوسرے آدمی کے لیے حلال ہی نہیں مستحب ہے ثواب. اب یہ والی روایت تھی. ان روایتوں میں سے ایک جو مرحوم آیت اللہ ہے خوئی کے بینکنگ کے مسئلے میں آتی تھی تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ہم شرط نہ لگائیں وہاں سے ہم کو پڑھا کے ملے تو جائز ہو سکتا. ایک نہیں کئی روایتیں ہیں پیغمبر کے زمانے کی. ابو ذر غفاری کے قرضے میں بھی یہی تھا, وہ الگ واقعہ, وہ اس وقت رب بھی نہیں ملا لیکن یاد صدقے کے حوالے سے پیغمبر نے ایک اصول اور بتایا. پہلا اصول کیا بتایا کہ صدقہ اتنی مستحب عبادت ہے کہ حیثیت نہ ہو, قرضہ لے سکتے ہو جس کی ادائیگی بعد میں ممکن تو قرضہ لو اور صدقہ دو. اور دوسرا اصول یہ بتایا کہ قرضے کا سلسلہ معاشرے میں ختم ہو جائے. اگر ہر آدمی صرف یہ دیکھے کہ میں جتنا دیتا ہوں سامنے والا اس پیسے کو اپنے پاس رکھ کے استعمال کرتا, چھ مہینے سال بھر بعد مجھے اتنا ہی واپس مل رہا, ایک مرتبہ یہ نیکی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. تو واپس کرتے وقت ایک مستحب اور فضیلت کی بات کر دی کہ پڑھا کے واپس کرو تاکہ یہ سلسلہ معاشرے میں نیکی کا سلسلہ رہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اسلام, بلکہ ہر ہی چیز اسلام خالی ہمیں حکم نہیں دیتا, طریقہ بھی بتاتا ہے اس حکم پہ کیسے عمل ہوگا. اور یہ بات ابھی سیرت رسول کے اگلے واقعے میں آ رہی ہے, پہلے یہ بات یہاں تک تو موضوع تو مکمل ہو لی. تو اب ایک طرف یہ کہا قرضہ دو قرضہ دو, قرضے کا ثواب زیادہ صدقے سے زیادہ ہی, لیکن اگر خالی تیرا نیرا قرضہ جائے اور آ جائے تو بہت ہی زیادہ سلمان و ابو ذر جیسے مومنوں کو چھوڑ. عام لوگ یہی کہہ کے پیچھے اور جائیں گے بھائی ہم پہ واجب تو نہیں ہے قرضہ دینا, ہم نہیں دیتے. مومنین کی مدد کا نیکی کا ایک حصہ خود بخود ختم ہو جائے گا. چنانچہ سامنے والے سے کہا کہ یہ حصہ برقرار رہے. خیر اب یہ بات کہیں سے کہیں جا رہی, لیکن یہاں پر آخر میں ایک بات آتی, یہ ساری حدیثیں ایک ہی جگہ ہیں سیرت رسول, مگر آخر میں ایک بات آتی اور وہ بات ہی آتی, اور یہ بہت اہم قانونی مسئلہ. خیر بعد میں تو یہ مسئلہ حل ہو گیا تھا, لیکن آپ کو معلوم ہو کہ اس صدی کے شروع میں انڈیا کہ جسے اللہ نے اتنا دیا اور وہ اپنے بچوں کو لاوارث کر کے اپنے گھر والوں کو بے حق کر کے ان کو پریشانی میں ڈال کے دنیا سے جا رہا, اور یہ مسئلہ بس ایک دفعہ راوی نے پوچھا. اب دیکھیے یہ حدیث امام کی حاضر پیغمبر سے آگے ہی پوچھا, مولا رائے خدا میں کتنا صدقہ کیا جائے تاکہ ایک عام آدمی کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنی آدمی جائے گا, اس سے زیادہ ایک عام آدمی کے لیے. اب اس کے اندر وضاحتیں ہیں کہ سلمان سے ایک قسم کا مومن ہو تو باقی کچھ اور. مولا یہ واقعات دیکھ کر, رسول کے واقعات دیکھ کر, معصومین کے واقعات دیکھ کے فوراً نقل نہیں کی جاتی. سیرت رسول میں کئی بار میں نے یہ بات عرض کی, ورنہ یہ ساری تقریریں سننے کے بعد کوئی کہے کہ اب تو ہمیں بہت واقعات معلوم ہو گئے, اب تو ہم خود عمل کریں گے, مرضی اور مجتہد کی ضرورت ہے. معصومین اپنا پورا گھر خالی کرتے ہیں. راوی نے جا کے پوچھا مولا بہت دل جاتا ہے سب سے, آدھے سے زیادہ مت کرو. ایک طرف قیامت سے پکڑے بھی جاؤ گے, دوسری طرف ہو سکتا ہے بعد میں دنیا میں بھی پچھتاوا ہو جائے کہ کیا غلطی کر گئے, ہم نے واجب تھا ہی نہیں, جتنا ثواب کمایا اس سے زیادہ عذاب بول لینا. جیسے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں کہ ایک زمانے میں جوش چڑھا تھا بینک کی نوکری چھوڑ دی, بعد میں پچھتاوا ہو گیا کہ اس کا اچھا ہم نے روزگار کیوں چھوڑا. ارے غلط تھا, کھلا کے بہکارے میں آ گئے, کھلا میں چکر دے دیا, اب وہ حدیث وہ آیت تو مسئلہ سب پہ اعتراض شروع ہو گیا. اس سے تو شاید پہلی والی حالت پھر بھی بہتر. اسلام قرآن اللہ اور امام پہلے سے ہی ہمیں بتاتے ہیں وہ طریقہ کہ جس سے ہم راہ حق پہ باقی رہ سکیں. چنانچہ یہاں بھی کہا گیا کہ نہیں اس سے زیادہ. اور ایک جملہ میں بات بہت خشک ہو گئی, چنانچہ بتا دوں کہ کئی بار یہ بات آئی ہے کہ واقعات دیکھ کے نقل نہیں کرنا, واقعات دیکھ کے اس سے نتیجہ نکالنا, اس کے بعد دیکھنا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا پیغام. گھر کے مولا کی سیرت میں تو آپ نے بہت سنا کہ ایک آدمی نے نقل کی تو مولا میں جا کے الٹا اسی کو ڈانٹ دیا, مگر آج سیرت رسول چل رہی اس لیے میں اتنا عرض کرتا ہوں. مثلا نقل جب بغیر سوچے سمجھے کی جاتی بہت چھوٹی سی بات. ہمارے محترم بزرگ انور بھائی بھی آئے موجود ہیں یہاں, وہ بھی اس واقعے کی گواہی دیں. مرو مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب علی اللہ مقام, ایک جملے کی بات کر رہا ہوں تاکہ موضوع سے ہٹے بغیر ذرا سی اتنی خشکی ہو گئی ہے دور ہو. کوئی آدمی کہا کسی مسئلے میں کچھ پوچھ رہے تھے تو مولانا بات کر رہے ہیں اس سے کہ اردو محاورہ کیا آپ فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں فرمائیے سامنے والے اس نے بات کی تو جواب دیا کہ ہاں میں اب میں یہ عرض کر رہا ہوں اس نے دیکھا کہ مولانا نے اپنے لیے لفظ عرض استعمال کیا میرے لیے لفظ فرمانا استعمال کیا جب خودی حضرات کی اردو اچھی نہیں تھی نا تو یہ لطیفے روزانہ ہوتے تو اس نے ایک مرتبہ پھر جواب میں کہا کہ مولانا جو میں نے فرمایا تھا اور آپ نے اس کے جواب میں جو عرض کیا تھا اس کے اندر مثلا یہ کمی اور خرابی بات ہو گئی اب اس نے اپنے اعتبار سے بڑا احترام کیا بہت احتیاط کی کہ میں گیا ہوں ایک عالم کے پاس میری اپنی زبان بھی اردو نہیں ہے میری مادری زبان ایسا نہ ہو کوئی غلط غلط لفظ نکل جائے تو یہ اتنے بڑے عالم ہیں یہ تو غلطی نہیں کریں گے جو یہ کہتے بالکل ان کی نقل کرو چنانچہ اگر وہ اپنے لیے لفظ عرض کرنا کہتے تو میں بھی کہوں کہ آپ نے عرض کیا اور اگر وہ میرے لیے لفظ فرمانا کہتے تو میں بھی جواب میں یہ کہوں گا کہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا لیکن ابھی تک جن کی اردو اچھی نہیں ہوئی وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا مطلب کیا نکلائے ہوگا لیکن جن کی اردو ٹھیک ہو چکی انہیں پتا ہے کہ لفظ بلفظ نقل میں یہ دھوکہ ہوتا ہے یہ مسائل شریعت میں تو حرام کو حلال اور حلال کو حرام پیغمبر فرماتے میں نماز جنازہ بھی نہ پڑھو چنانچہ ایک مرتبہ ایک اور خطبے میں ماہ رجب شعبان رمضان ستے کے مہینے دیے جاؤ صدقہ دیے جاؤ حدود بھی بتا دی طریقہ بھی بتا دیا ایک آخری ہدایت ایک بار پیغمبر نے کہا جتنا بھی راہ خدا میں صدقہ دو جتنی مرتبہ بھی دو اچھا لیکن اب دا بما یعود دیکھو ایک بات کا خیال کرنا آغاز ہمیشہ اپنے اہل و عیال سے کرنا یہ نہ ہو کہ ساری دنیا پہ انسان دولت لٹاتا پھر اور اپنے گھر والوں کی جائز ضروریات کو بھی پورا نہیں کر رہا اچھا یہ جو شریعت رسول لے کے موقع ملا تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں اس شریعت کے اندر یہ ایک بہت ہی اہم پیغام ہے جو باقی دنیا کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اپنے گھر والوں پر بھی نیکی اور خیرات کی جا سکتی چنانچہ والدین کو صدقہ دے سکتے ہمارے مومنین چونک اٹھتے تو والدین ان کو صدقہ کیسے دے سکتے اولاد اور گھر والوں کو صدقہ دیا جا سکتا اولاد گھر والے اور والدین کے لیے نیکی کی جا سکتی آپ کو یاد ہوگا بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے بہت مشہور واقعہ بنتا لیکن ایک واقعہ یہ اس صدی کے شروع برطانوی حکومت وقف والا اولاد پہ پابندی لگا دی شریعت میں ایک چیز ہے کہ ایک باپ اگر چاہے تو کوئی چیز وقف کر دے ساری دنیا کے جیسے مسجدیں وقف ہیں امام باڑے وقف کوئی چیز وقف کر دے خالی اپنے شہر والوں کے لیے کوئی چیز وقف کر دے کہ یہ چیز میں وقف کرتا ہوں اپنی اولاد کے وقف یا ٹرسٹ کا مطلب ہے نیکی کا کام برطانیہ کی پریوی کونسل تک یہ کیس گیا اور انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا نیکی چیئرٹی اور ٹرسٹ یہ تو ہمیشہ غیروں کے لیے ہوتا ہے اولاد کے لیے وقت کیسے ہو تو تمہاری اپنی اولاد اولاد کے لیے انسان کیسے نیکی کرے گا چنانچہ بہت بڑا یہ قضیہ بنا اس وقت نہ قانون کے خلاف لے رہا ہوں اور نہ ہی سبھی کے سیاسی آلات عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ تصور اسلام نے بدلا ایسا بدلا بہت دور تک یہ کیس گیا برطانوی پارلیمنٹ میں بھی اس معاملے کی گونج ہوئی کہ آخر یہ اسلام کا کیا مسئلہ اولاد کے ساتھ نیکی کرنا بیوی کے ساتھ نیکی کرنا کا نہیں نیکی تو غیروں کے ساتھ ہوتی اگر ان کا اپنا محاورہ یہ ہے کہ چیریٹی ہمیشہ گھر سے شروع ہوتی لیکن قانونی زبان میں انہوں نے کہا قانون غلط پیغمبر نے صدقے کے حوالے سے ایک اصول ہمیں یہ دیا آئیے واپس اصل موضوع پر من یؤتی بالید القصیرہ یؤتی بالید الطویلہ جس طرح مولا یمن میں یہ جملہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا ابھی یمن میں اسلام پہنچایا جا رہا بلکہ تقریر کا پہلا حصہ یہ بتا رہا کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جا رہی اور فوراً ہی مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی اسلام اور مال خرچ کرنا یہ دو چیزیں لازم و ملزوم وہ اسلام ہی ناقص و ناکارہ مانا گیا کہ جس میں آدمی اس انداز سے بات کرے کہ اے اللہ میں تجھے اپنا خدا مانتا ہوں میں تجھے رازق بھی مانتا ہوں میں تجھے پروردگار بھی مانتا ہوں میں تیرے نام پہ جان بھی قربان کرنے کو تیار لیکن پیسے کا سوال مجھ سے نہ کر یہ میں نے مستقبل میں اپنے بعض کاموں کے لیے رکھا ہوا تم اس میں یہی تو تماشا ہوتا ہے نا کہ ہم نے کہا تم کون کہا ہم وہ ہیں کہ امام کے نام پہ جان دے دے اچھا 100 کے 20 روپے دے دیتا یہ نہیں ہو سکتا یہ تو ہم نے بعض کی ضروریات کے لیے رکھا مولا دیکھیے واقعات سے ایک انداز ظاہر ہوتا مولا کا طریقہ کیا مولا کا طریقہ یہ ہے کہ ادھر لوگوں کو اسلام کے قریب لائے اور ادھر ان سے کہا کہ تمہیں اپنے مال کو ضرور راہ خدا میں خرچ کرنا آ جائیے اس واقعے پر جو دو تقریر پہلے آیا تھا جب پیغمبر میرے مولا کو رخصت کر رہے تھے تو قبا کی بستی میں کہا کہ اے علی ایک بات کا خیال کر کہ جاؤ یمن کے لوگوں کو مسلمان کرو اور زکات اور خمس کی ادائیگی کا پابند بنا. بالکل ملا ہوا جملہ اسلام اور مالی عبادت, اسلام اور زکاتوں کو. اور اس خطبے میں بھی یہی سنا, وہ یہودی عالم بھی بڑا متاثر ہو اور اس نے کابل آبار سے کہا واپس چلو, جہاں سے آئے تھے وہی واپس چلتے. اس آدمی نے ایسی ایسی باتیں کی میں سمجھ بھی نہ پائے تھے اس وقت. یہ دونوں آئے اور وہاں آ کر مولا کے ہاتھ میں دونوں نے اپنا اسلام قبول کیا, اسلام ظاہر کیا. اور پھر وہ دوسرے عالم کا نام تو نہیں ہے کابل آبار, آگے چل کر ایک بہت بڑی شخصیت بنتا. واقعات تو بہت زیادہ, لیکن اس سلسلے ایک عرض اور کرنا, اور وہ یہ کہ اسی یمن کے واقعے بالکل اس کے اختتام پر ایک اور پیغام آیا. یہ پیغام بھی آپ اکثر سنتے, ہم جیسے لوگ اس پیغام کو بھگتتے بھی, لیکن خیر وہ کیا بھگتتے ہیں وہ بعد میں بتاتے. بالکل اب یمن کے حالات میں نے کہا کہ ہیں تو بہت, لیکن سیرت رسول سے جتنا تعلق ہے اتنا رکھنا, کیونکہ اس کابل احباب اسلام قبول کر کے پیغمبر کے پاس مدینے جا کر پیغمبر کا ایک شاگرد بن کر آگے اس کے بہت سارے واقعات, اس لیے میں نے اس کا اتنا بیان کیا. مولا جب 6 مہینے کے قیام کے بعد واپس مدینے پہنچے, نہیں واپس مکے پہنچے, یمن سے علی کو مدینے آنے کا حکم نہیں, پیغمبر نے کہا تھا میں حج کے لیے آ رہا ہوں, اس سے مکے میں ملو. چنانچہ ادھر مدینے سے پیغمبر مکے میں آئے, ادھر یمن سے میرے مولا مکے میں پہنچے. اور جیسے ہی پیغمبر سے ملاقات ویسے ہی کہا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کے لیے کچھ تحفے لایا. یہ اسلام کا ایک انتہائی اہم حکم, جیسے اسلام, میں نے ایک تقریر کے بیچ میں جملہ کہا نا کہ اسلام خالی ہمیں حکم نہیں دیتا, اس کا طریقہ بھی بتاتا. خالی یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھو, نماز کیسے پڑھو, خالی یہ نہیں کہتا خمس نکالو, خمس کیسے نکالو, خالی یہ نہیں کہتا والدین کا احترام کرو, کیسے کرو. اسی طرح سے اسلام کا ایک حکم ہے مومنین میں محبت بڑھو. لیکن یہ محبت ہم کیسے بڑھائیں, نہیں بڑھتی محبت. محبت کوئی اپنے دل اپنے اختیار کی چیز تو ہے نہیں. ایک طرف کتنا حکم ہے, دیکھو مومن کی بڑی فضیلت ہے, مومن کی بڑی اہمیت ہے, مومن سے محبت کرتے رہنا. دیکھو مومن سے جتنی محبت کرو گے یہ خود ایک افضل ترین عبادت. لیکن اے اللہ کے رسول حکم تو آپ نے دے دی, آپ نے کہا نماز پڑھو, پھر بتایا ایسے رکوع کرو ایسے سجود کرو, سمجھ میں آتا اس حکم پر کیسے عمل کر, کیسے محبت دل میں بڑھائیں, کیسے محبت پیدا کر. اب بے شمار احکامات اسلام کے, یہ ایک عالم کا جملہ نقل کر رہا ہوں اپنی تحقیق میں, اسلام کے آدھے سے زیادہ احکامات ہوں کہ جس کی بنیاد ہے مومن کی محبت, ایک دوسرے کی محبت. چنانچہ غیبت حرام, کیوں, یہ محبت کو ختم کرنے کی نشانی. حسد حرام, تہمت حرام, اذیت مومن حرام, کتنی یہ ساری چیزیں آتی. مومن کا مذاق اڑانا حرام, مومن کے مال ایک چاول کا دانا اٹھانا حرام. یہ جو سارا ایک نظام ہے یہ اپنی جگہ الگ الگ حرام, لیکن ہمارے اس سوال کا جواب اے اللہ اور اے اللہ کے رسول مومن کی محبت کیسے بڑھے. آپ دیکھو پہلے یہ ساری چیزیں چھوڑ, یہ حرام یہ گناہ, اور یہ سب وہ چیزیں ہیں جس سے آدمی ایک دوسرے کے خلاف دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں. غیبت اسی کی کرتے ہیں جس سے محبت نہ ہو, غیبت کرنا بند کر دے, حسد کرنا بند کر دے, آہستہ آہستہ محبت آئی. ایک طریقہ, خالی اتنا ہی نہیں کہا پھر وہ طریقے سکھانا. دیکھیے اسلام کی کتنی افضل ترین عبادت ہے سلام, جہاں ملے سلام کرو. سلام کا مطلب کیا, سلام کا مطلب یہ کہ اے سامنے والے مجھ سے ڈرنا نہیں گھبرانا نہیں, السلام علیکم, میں تیرے لیے سلامتی کا پیغام لے کے آ رہا ہوں. دنیا کا ہر شخص تجھے نقصان پہنچا سکتا ہے, میں نہیں, میں تو تیری سلامتی کا ضامن بن رہا ہوں. سلام کے پیچھے بھی ایک پیغام, سلامتی کا ضامن کیا مطلب, تیرا مال محفوظ, تیری عزت محفوظ, تیری جان محفوظ. اگر آج ہر سلام کے بعد اس کا مفہوم ذہن میں رکھے کہ اس مومن سے میں نے وعدہ کیا ہے تیری عزت محفوظ, اب کیسے اس کی غیبت ہوگی, اب کیسے اس پہ تہمت لگے, اب کیسے اس کے مال پہ ہاتھ بڑھے. اگر سلام کے معنی سمجھ میں آئے, جیسے امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے خطبہ جمعہ کو قید سے آزاد کیا. خطبہ جمعہ ایک عربی عبارت تھی, لوگ سنتے تھے عقیدت اور احترام سے اٹھ کے چلے جاتے. یہ خطبے کا ایک مقصد ہے لوگوں کو پیغام دینا. اسی انداز سے لفظ سلام کو بھی قید سے آزاد کرنا, جب بھی کسی کو سلام کرے سمجھ کے سلام کرے کہ میں اس سے کیا وعدہ کر رہا ہوں. سلام ضرور کر, ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھے کہ یہ وعدہ کرو سلام ہی نہیں کرنا, میں اتنی بڑی ذمہ داری نہیں لے سکتا, ایسا نہ ہونے پا. خیر مومن سلام کرنا مستحب, کیوں, آپس میں محبت بڑھانا, ہاتھ ملانا مستحب, مسافر کا کتنا ثواب بتایا گیا. مومن بوسا دینا مستحب. مومن کی بات ہے, مومن مومن آپس کے اندر چکر نہ چلا دے کہ جو مولانا نے کہہ دیا مستحب ہے ہم مستحب کا ثواب لے رہے ہیں. نامحرم کے درمیان نہیں, بلکہ مومن مومن, مومنہ مومنہ, ثواب گلے ملنا, معانقہ, کتنا اس کا ثواب. دیکھیے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں, مگر یہ چیزیں اگر واقعاً آدمی سمجھ کے کرے, یہ نہ گلے اس لیے نہ ملے کہ اس کے پیٹ میں خنجر کھوپنا ہے سامنے سے کیسے کھوکے گلے ملے, نہیں سمجھ کے کرے کہ اس کا مقصد. اسی میں ایک چیز آتی ہے ہدیہ اور تحفہ. ہدیہ اور تحفہ آپس میں ایک دوسرے سے, ایک دوسرے سے ہدیہ کا تبادلہ کرو, یہ محبت بڑھاتا ہے. خصوصاً اگر سفر سے واپس جاؤ تو اپنے گھر والوں کے لیے ضرور کوئی ہدیہ لے کے جاؤ, اگر کچھ نہ ملے تو پتھر لے کے جاؤ. اچھا یہ حدیث ہر ایک نے سنی, پیغمبر ہی کی حدیث, اور پیغمبر نے اس حدیث میں پھر بتایا بھی, یہاں تک کہ حدیث تو مباتی میں بھی لکھی ہے, رسول کی حدیث, ملاقات کرو تو تحفہ لے کے جاؤ, خالی ہاتھ نہیں. یہ تحفہ محبت بڑھاتا ہے. لیکن پیغمبر نے پھر آخری جملے کی وضاحت, کا ایک مرتبہ حضرت ابراہیم, جب حضرت ابراہیم کا نام آتا ہے تو پیغمبر اکثر کہتے ہیں میرے باپ, میرے بزرگ, میرے والد, میرے باپ, میرے بزرگ ابراہیم. ایک مرتبہ اپنے گھر واپس آ رہے, راستے میں کچھ ایسے مسائل رہے کہ کوئی تحفہ نہیں خرید سکتا, یہاں تک کہ گھر قریب آ گئے, خالی ہاتھ گھر نہیں جانا اترے. جو مسافر کے پاس ایک تھیلا ہوتا اس میں ریگستان کی مٹی بھری, اور اسی کو ایک تحفہ بنا کے لے چلے. گھر کے دروازے پہ دستک, جناب سارا نے گھر کھولا. پیغمبر کی حدیث ہے. آج کی تقریر میں میں نے کوشش یہی کی کہ سیرت رسول کی وجہ سے موضوع کے تحت بھی جو حدیثیں آئیں وہ سب پیغمبر کی. تا ابراہیم گھر میں داخل ہو, ایک مرتبہ تھیلا سارا کے حوالے, اور جو طریقہ ہے کہ مسافر جب پلٹ کے آئے تو فوراً دو رکعت نماز شکرانہ پڑھے. رائج بھی تھا, اب تو خیر یہ چیزیں ختم ہو گئی, اب تو جب مسافر آتے ہیں تو گھر میں ان کا استقبال ریکارڈنگ سے ہوتا ہے. میں نے حاجی کو دیکھا حج کر کے آ رہے ہیں اور گھر والوں نے لائٹنگ وائٹنگ کی ہے, پھولوں کے ہار لائے ہیں, اور اس دن گھر میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تو ابراہیم تو فوراً وضو کر کے مسلے پہ کھڑے ہو گئے, جناب سارا گئیں اور اس کے بعد روٹی پکا کے لیے. جناب ابراہیم کی نگاہ روٹی پہ پڑی, یہ روٹی بڑی لذیذ بھی لگی اور بڑی اچھی بھی لگی, بہترین کوالٹی کا آٹا. گھبرا کے کہا کہ سارا یہ آٹا تم نے کہاں سے خریدا, یہ تو اس علاقے میں ہوتا ہی نہیں, جو میں جاتے وقت گھر میں چھوڑ کے گئے تھے راشن وہ ہم سا آٹا. سارا نے کہا لیجیے آپ اس سے پوچھ رہے, ارے آپ ہی تو جو آٹا لے کے آئے اسی آٹے کو میں نے ایک مرتبہ گوندا اور روٹی پکائی. یہ پیغمبر کی حدیث, پیغمبر فرما رہے کہ ابراہیم سارا سے کہتے یہ آٹا کہاں سے آ گیا, سارا ہے جب ظاہر کر لیجیے آپ اس سے پوچھتے, یہ تو وہی آٹا جو آپ لے کے آئے, آپ نے میرے ہاتھ میں تھیلا دیا, میں نے اسے گوندا اور روٹی پکا کے تیار کر. حضرت ابراہیم گھبرا گئے, کون سا آٹا, ذرا لا کے دکھانا. اب وہی تھیلا آ گیا جس تھیلے میں ابراہیم نے راستے میں ریت اور مٹی بھری, اب کھولا گیا تو واقع بہترین آٹا موجود. ایک مرتبہ رجوع کیا پروردگارا یہ کس لیے, کہا ابراہیم کیونکہ تمہاری نیت خالص تھی کہ میرے اس حکم پر عمل کرنا ہے, میرے حکم پر, اللہ کے حکم پر. ایک تو آدمی تحفہ لاتا ہے شوق کے لیے, ریاکاری کے لیے, اپنی بڑائی کے لیے, یہ حساب کر کے لاتا ہے کہ جب میں جا رہا تھا تو اس نے امام زامن میں کتنے پیسے باندھے تھے اور کتنی مٹھائی لا کے دی, اتنے روپے کا تحفہ خریدا جائے. اس لیے کہ یہ چیز معاشرے میں ہے, مجھے کیسے پتا, مجھے ایسے پتا چلا کہ لوگ حد میں پوچھتے, مولانا 50 روپے کا تحفہ کون سا ہوگا, میں نے کبھی آپ 100 کا کر لیں تو نہیں, وہ جو مٹھائی دے کے کیا تھا 50 روپے کی. اور ہمارے یہاں کا رواج جتنا تحفہ ہوتا ہے اتنا بدلہ ہوتا ہے, اگر ادلا بدلا اس انداز سے ہو رہا ہو تو ایسے معجزات نہیں ہوتے. لیکن اے ابراہیم خالصتاً تم نے میرے اس حکم پر عمل کرنے کے, وہاں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ سارا پوچھیں گی تو کچھ ہو نہیں, اللہ نے کہا ہے کہ خالی ہاتھ گھر میں واپس نہ جاؤ سفر, چنانچہ جو اس انداز سے میرے حکم پہ عمل کرتا تو میں بھی اپنی برکتیں اس طرح سے نازل کرتا ہوں. پیغمبر ہر مسافر یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں مومنین کے لیے, خاص طور پر بیوی کے لیے, لفظ بیوی بھی موجود ہے روایت, اسی حوالے سے جناب سارا کا واقعہ آیا ہے. اور گھر والوں کے لیے تحفے ضرور لا, کیونکہ اس سے محبت بڑھتی. چنانچہ اب یہاں پر اتنی بات ہو گئی ہے کہ ایک بات جو رہی جا رہی ہے وہ آئندہ آئے گی, کہ مسافر تحفہ لائے تو وہ بھی اسلام کا حکم کہ جب مسافر جا رہا ہو تو تم بھی اس کو تحفہ دو. لیکن اس میں ایک اور بہت اہم اور بہت دلچسپ پیغام پوچھیدہ وہ آئندہ کے لیے, ابھی صرف اتنی سی بات. جو پیغمبر نے یہ فرمایا بل بل. اب یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس پر ہمارے معاشرے میں ہر آدمی عمل کر رہا ہے, مگر صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ عمل کرنے والے کو پتہ چل جائے کہ میرا یہ عمل رسم و رواج نہیں ہے, سنت. تحفوں میں ایک تحفہ ایسا تھا جو پیغمبر کو بہت پسند اور وہ تھا زمزم کا پانی. 8 سال ایسے گزرے کہ کوئی مسلمان مکہ نہیں جا سکتا, ہجرت سے لے کر فتح مکہ. پہلی ہجری میں ہجرت ہوئی ہے, 8ویں ہجری میں مکہ فتح ہوا. لیکن کچھ ایسے مدینے کے مقامی مسلمان جن کے بزنس ٹرم سے مکے کے کافروں, ان کے لیے اجازت. مکے کا کوئی آدمی واپس مکے نہیں جا سکتا, مدینے کے بھی ہر آدمی کو نہیں. کچھ روایتوں میں جب کبھی کوئی آدمی مکے سے مدینے آتا تھا, پیغمبر تڑپ کر, یہ لفظ ہے تڑپ کے اسے دریافت کرتے تھے, میرے لیے زمزم کا پانی لے کے آئے کتنا, اتنی بے چینی, ایسی تڑپ اس پیغمبر. باقی آپ کو اس قسم کے تحفوں میں بھی نہیں ملے گا, میرے لیے تحفہ لائے کہ نہ لائے زمزم کا پانی. لیکن جیسا میں نے کہا ہمارے معاشرے میں یہ رائج ہے, حج اور عمرے پہ آنے والا ہر آدمی سے لاتا ہے, مگر یہ سمجھ کے لائے کہ یہ وہ قیمتی تحفہ جو پیغمبر ہر مکے سے آنے والے سے ہی دریافت کیا کرتے. اور غالباً یہ روایت اور اس لیے ہمارے لیے مناسب کہ یہ مسافروں کی بات, مدینہ کا رہنے والا مکہ جاتے آتا, شاید مکے میں رہنے والا کوئی ہو تو ہم کہہ دیتے کہ مکے والے سے پیغمبر مانگتے ہیں, نہیں مسافر واپس آئی. جیسے ہی خانہ خدا کے سامنے والے مکان میں جہاں رسول اترے, پیغمبر کی مولا سے ملاقات. رسول مدینے سے آئیں آ چکے, مولا پھر آئے ایک مرتبہ, ہاتھ واتھ ملایا, ملانا, سلام, گلے ملنا, وہ مولا نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا. ایک طریقہ ہے اسلام. پیغمبر نے پوچھا کیا تحفے لائے؟ کہا 4 گھوڑے لے کے آیا. 4 گھوڑوں کا مطلب جیسے آج کوئی آدمی ہم سے کہے, ہم سے تو خیر کیا کہے, تو میں آپ کے لیے 4 گاڑیاں لے کے آیا. گاڑی کا مطلب کار, گدا گاڑی وغیرہ نہیں. تو کہا اسی طرح یہ گھوڑے کی وہ حیثیت, اتنا قیمتی تحفہ, اپنی شان, اپنی حیثیت اور سامنے والے کی شان دیکھتا. لیکن یہ تو بہرحال واضح ہو گیا جب صدقے تک میں اجازت نہیں ہے کہ ایسا قیمتی صدقہ دو تو تحفے میں بھی ایک کھا دو, لیکن اس چیز کا خیال کرنا. پھر اس کے بعد پیغمبر نے ایک جملہ کہا جسے ہمارے آج کے مراجع نے تو آگے نہیں بڑھایا, لیکن بعض علماء نے اس مسئلے کو آگے بڑھایا. دلچسپ جملہ ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں 4 گھوڑے. پیغمبر نے دریافت کیا کہ کوئی ایسا بھی گھوڑا کہ جس کے جسم پر سفیدی, گھوڑوں میں سفید ہر ایک کو معلوم, سفیدی. کہا اللہ کے رسول 4 میں 1 گھوڑا اشقر اور اس کے سفیدی. اشقر سرخ اور زرد کے درمیان کا وہ ہے اور اس کے چہرے پہ سفید. تعلیم پھر تو مجھے یہ والا گھوڑا چاہیے. تو فرق لے آئے, سامنے پیغمبر انتخاب کر رہے. میرے مولا نے کہا اللہ کے رسول اور میرے پاس 2 قمیض گھوڑے گئے. قمیض کہتے وہ گھوڑا جس کی سرخی سیاہی سے ملتی جلتی, سرخ گھوڑا جو ذرا سیاہی کی جانب مائے, سرخ گھوڑا جو سردی کی مانے. وہ تو ایک تاش کا رسول نے لے لیا. کہا یہ 2 قمیض, کہا یہ پھر میرے بیٹے حسن اور حسین کو دے, میرے بیٹے میرے بچوں کو یہ تحفہ دے. کہا کہ اور چوتھا گھوڑا کون سا؟ مولا نے کہا چوتھا گھوڑا وہ ہے کہ جو پورا کا پورا سیاہ, اس کے اوپر کہیں ذرا سی بھی سفیدی نہیں. تو کہا کہ اس گھوڑے کو بیچ دو اور جو اس سے خرچہ پیسے آئے وہ تم اپنے اور اپنی بیوی فاطمہ پہ خرچ کرو اور اس سے اپنا گھر کا خرچہ چلاؤ. اچھا, اب اس کے اندر ایک پیغام تو یہ تحفہ لانے کا تھا, دوسرا پیغام یہ تھا کہ بہرحال جو صاحب حیثیت نہیں ہے وہ تو رومال بھی دے دے تو بہت, لیکن صاحب حیثیت کو اپنے اور سامنے والے کی حیثیت دے کے تحفہ دینا. تیسری اس میں ایک بات جو بعض علماء نے چھیڑی لیکن ہمارے مراجع نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی, وہ یہ کہ جو کچھ پیغمبر نے گھوڑوں کے بارے میں کہا, اس کے بعد پیغمبر نے آخر میں کہا گھوڑوں میں وہ بہترین ہے جو سرخ رنگ کا, کیا یہ گاڑیوں کے بارے میں بھی چلتا سواری؟ بعض علماء نے بحث کی ہے کہ سواری کا مسئلہ ایک ہے کہ الگ, یعنی ہم ایک گاڑی خریدنے جاتے ہیں وہاں سب سے اہم مسئلہ آج کل ہے رنگ کا چوائس, کلر کا چوائس کون سا رنگ. تو ٹھیک ہے جو اپنے آپ کو پسند, لیکن کیا اس روایت سے ذرا سا یہ اندازہ ہو رہا کہ پیغمبر کی سواری کے لیے پسند کیا تھا؟ اور اگر ہم اس کا خالی اسی وجہ سے خیال رکھیں کہ یہ حکم شریعت نہ صحیح رسول کی خواہش, تو کوئی ثواب ملے؟ بعض علماء نے کہا بے شک, وہاں تک پہنچائے بغیر کہ گاڑیوں کے لیے بھی یہ پیغمبر نے کہا نہیں, وہاں تک نہ پہنچے پہ خواہش رسول. اس کے اعتبار ایک جملہ میں نے کہہ دیا, باقی جیسا خود ہی عرض کیا. علماء اس جملے کو آج کے مراجع اپنا فتویٰ نہیں بناتے, لیکن اتنی ساری جو باتیں ہوئیں اس کے حوالے سے ایک آخری بات اس لیے کہ اب سیرت رسول جتنا مجھے بیان کرنا تھا بیان ہو, مولا یمن سے واپس بھی آ گئے. اب مولا کی حد تک یمن کا واقعہ مکمل, لیکن ایک حصہ ابھی یمن کے واقعے کا بچ رہا. وہ کیا کہ 6 مہینے جو علی یمن میں رہے تو اس 6 مہینے مدینے میں کیا ہوتا رہا. ایک تقریر آئی تھی اس سال کی دوسری, پیغمبر غار میں تشریف لے گئے, پیغمبر وہ قرآن کی آیت کی وجہ سے کئی دن بے ہوش رہے, لیکن وہ تو دو واقعات تھے, باقی 6 مہینے اس دوران مدینے میں کیا ہوتا رہا یہ انشاءاللہ آئندہ تقریر کا موضوع. پھر تو آپ ایک طرف سے مولا دوسری طرف سے رسول کو میں نے مکے میں حج کے لیے پہنچا دیا ہے, وہ انشاءاللہ بیان شروع ہونے والا. ایک آخری بات, گرچہ بہت دیر ہو گئی, جو یہاں درس کا اور تقریر کا وقت پورا ہو گیا, لیکن اس لیے کہی کہ اس کے خاطر ایک جملہ میں نے دوران تقریر میں نقادہ چھوڑ دیا. اب یہ بات اگر آئندہ ہفتے جائے پورا جملہ جملے کی وجہ سے اس کا پورا پس منظر. چھوٹی سی بات کیا میں نے عرض کی, ایک طرف یہ بات آئی ہے آخر مومن کا دل اس کا احترام اس کو خوش کرنا, دوسری جانب دوران تقریر ایک بات آئی ہے کہ کبھی ایک چیز ایک ہی معاملے میں ایک آدمی کے لیے اچھی ہے تو دوسرے کے لیے بری, ایک ہی معاملے میں. ان دونوں کے حوالے سے ایک ایسا مسئلہ بتا رہا ہوں جو سارے کراچی میں آج کل پھیلا ہوا ہے. آج کل سے مطلب اس زمانے میں نہیں, ہر سال جب رجب و شعبان آتا وہ کیا, وہ یہ ہے کہ مومن کا احترام اور مومن سے محبت, اس کی خاطر اسلام نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کبھی تم نے کوئی سنتی روزہ رکھا اور کوئی برادر ایمانی آ کر تم سے کہتا ہے کہ یہ روزہ توڑ لو, یا روزے کی بات نہیں کہتا, کہتا ہے کہ میرے گھر میں دعوت ہے چلے چل کو کھا لو, یا گھر میں بھی نہیں لے جاتا کہ یہ چیز کھا لو, بہرحال کسی بھی انداز سے تم روزے میں ہو, سنتی روزہ ہے اور مومن کھانے یا پینے کی کوئی چیز پیش کرتا تو وہ چیز قبول کر لو اور اپنا روزہ توڑ. رجب و شعبان مہینے بھی وہ مہینے ہیں جو بنیادی طور پہ سنتی روزوں کے مہینے ہیں, مسئلہ سنتی روزے کا ہے, رمضان کا نہیں, قضاء رمضان کا نہیں, اور مہینے بھی سنتی روزوں کے. اور جس جگہ میں یہ درس دے رہا ہوں وہاں پہ سنتی روزے رکھے بھی جاتے ہیں, باقی جگہوں پہ بھی رکھے جاتے ہیں, لیکن باقی جگہوں پر اب لوگ سنت تاریخوں میں قضا روزے رکھتے ہیں, کیونکہ یہ مسئلہ تو ہر ایک کو معلوم ہو گیا ہے, یا ہر ایک کو نہ صحیح تو شہرت تک تو پہنچ گیا کہ جس آدمی پہ سنتی روزہ ہو قضا روزہ ہو وہ سنت روزہ نہیں رکھ سکتا, لیکن اگر وہ سنت کی تاریخ میں قضا روزہ رکھ لے تو اسے ڈبل ثواب ملے گا, پورے سنتی کا ثواب بھی مل جائے گا, قضا کا بھی ایک مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو اب کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں لوگ قضا روزے ہوتے ہیں, چنانچہ آج کل وہ قضا رکھ رہے ہیں, 13 رجب کا روزہ ہے, ابھی 27 رجب کا کتنا اہم روزہ, ہزاری روزہ کہلاتا ہے ہمارے ہندوستان کی اصطلاح, 1000 سال سے زیادہ روزوں کا ثواب اس روزے میں حدیث ہے. لیکن یہاں تو جب بھی میں مسئلہ پڑھتا ہوں اس علاقے میں ہمیشہ لوگ آ کے کہتے ہیں ہم پہ تو قضا روزہ ہے ہی نہیں, تو اس لیے قضا نہیں ہے تو سنتی رکھ رہے ہوں گے, تو یہاں یہ مسئلہ زیادہ پیش آنے والا ہے. اچھا بات اپنی جگہ صحیح کہ اگر آپ کا سنتی روزہ ہو اور کوئی پیشکش کرے تو توڑ لینا, اور آبی نے جب پوچھا تھا کہ مولا اگر روزہ نہ توڑے تو کیا ہوگا, امام نے کہا جتنا ثواب اللہ نے بتایا مل جائے گا, اور راوی نے کہا اچھا اگر ہم توڑ دیں تو کیا ہوگا, تو کہا جتنا ثواب کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اس سے 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا, روزہ بے شک ٹوٹ جائے مومن کا دل نہ ٹوٹے. چلے یہ بات بالکل صحیح, لیکن اب ایک بحث آتی ہے, میں موجودہ مراجع کا نام لیے بغیر ایک عام سی بات کہہ رہا ہوں, وہ بحث یہ آتی ہے کہ ہمارا تو مسئلہ ہو گیا کہ اگر ہم سنتی روزے میں ہیں اور سامنے مومن تو ہم روزہ توڑ, لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ مومنین کرام کے لیے بھی اس کی اجازت ہے یا ان کے لیے بہتر کہ وہ لوگوں کے روزے توڑوائیں؟ ایک تصور خود بخود لوگوں نے بنا لیا کہ جب مومن کے کہنے پہ روزہ توڑنے کا ثواب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے کسی کا روزہ توڑوانے میں بھی ثواب ہوگا, ثواب تو دو طرفہ ہوتا ہے نا، اگر اس کو ثواب مل رہا ہماری وجہ سے تو ہمیں بھی ملے. چنانچہ بہت ساری جگہوں پر لوگ اس مسئلے کو یہ بنا دیتے ہیں کہ فقط کسی کا روزہ توڑوانے کے لیے کیا جب جائے. ویسے ان کا یعنی آج کوئی پروگرام نہیں تھا کہ کسی مومن کو چائے پلانا. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ جیسے 13 رجب لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور 13 رجب کو بہت سی جگہوں پہ کنڈے ہوتے ہیں. اس نے آپ کے روزے کی وجہ سے آپ سے نہیں کہا کہ آئیے، اس کے گھر میں کنڈے کی دعوت ہے، اس نے اہتمام کیا، انتظام کیا، جو مومن ملا سب کو بلا رہا ہے، دعوت دے رہا. یہ تو یقیناً اس کیٹیگری میں آ گیا کہ آپ کو اپنا روزہ توڑ لے گا اگر سنت. لیکن دیکھیے کہ نہیں، نہ اس کے گھر میں دعوت ہے، نہ اس کا پروگرام ہے دعوت کرنے کا. وہ تو صرف کسی کو ایک گھونٹ پانی، کسی کو ایک شکر کیا کی پھان، کسی ایک چمچہ شکر، کسی کو ایک کھجور کا دانا، کسی کو ایک پان کی گلوری دیتا جا رہا، فقط اس لیے کہ لوگوں کے روزے ٹوٹتے جا. تو ٹوٹنے کے بعد تو اپنے گھر جا کے خود ہی لوگ کھا لیں گے، ہوٹل بھی کھلے ہوئے. ہمارا کام کوئی سیریس دعوت یا کوئی یہ ارادہ نہیں، فقط یہ تھا کہ ان کے روزوں کو 70 گنا زیادہ ثواب والا کیوں نہ بنا دوں. بھائی ہماری وجہ سے روزہ توڑیں گے ان کا ثواب بہت بڑھ جائے. لیکن کیا یہ فکر صحیح؟ شہید رائے خدا کا بڑا ثواب ہے. آپ نے کہا وہ آدمی اپنی موت مر رہا ہے، اس کو شہادت کی موت کیوں نہ دے دوں. یہ کہے کہ آپ نے پستول نکالا، ڈھائیں 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 3 گولیاں اتاری، یہ بہرحال وہ شہید ہو گیا، اتنا بڑا اس کا ثواب ہوں گے. یہ تو مطلب نہیں ہے نا ان مسائل کا، کہ اگر روایت میں یہ آ جائے کہ شہید کا اتنا ثواب، تو اس کا مطلب شہید بنانے والے کو بھی ثواب ملے گا کہ تم نے اس کا درجہ بڑھا دیا. دیکھیے وہاں پہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ غلط. وہی چیز بہت سے لوگ روزے میں لے آتے کہ اگر روزہ توڑنے سے اس کو 70 گنا ثواب مل رہا ہے، تو عام حالت میں تو نہیں توڑ سکتا، کوئی جا کے اس کو کھانے کی دعوت دے تو توڑے. یعنی ہم اپنی جگہ سوچتے کہ یہ مومن بیچارہ چاہتا ہے اسے 70 گنا ثواب ملے، مگر خود سے کیسے حاصل کرے. چنانچہ جاؤ ایک پان اس کو کھلا دو. غلط ہے. بہت سے مراجے تو کہتے ہیں طریقہ ہی غلط، کہتے ہیں کہ یہ والا مومن وہ مومن جو دوسروں کا روزہ توڑوا رہا ہے، اس کے تو دل کا خیال نہیں کر رہا. وہ وہی کسی کے گھر میں اتفاق 27 رجب کو شادی، کہیں ولیمہ تھا، کہیں نکاح تھا، کہیں عقیقہ تھا، کہیں کنڈے تھے، ویسے ہی اس کے پاس دعوت، اور اس نے آپ کو مہمان بلایا، آپ نے کہا بھائی آج تو روزہ نہیں. اب بات مانی فقط یہ جو طریقہ ہے، بہت سارے علماء نے اس کو نہیں مانا. اور آج کے مراجے میں بہرحال اسے مستحب تو نہیں کہتے، روزہ توڑنا مستحب ہے، توڑوانا. پھر بات وہی آ جائے کہ اس کو ثواب مل رہا ہے تو ہمیں بھی ملے. نہیں، ابھی ایک جملہ گزرا کہ ایک چیز ایک آدمی کے لیے حرام ہے، اور وہی چیز دوسرے آدمی کے لیے مستحب ہے، یعنی ثواب لا رہی ہے. قرضہ دیتے وقت ہمارا کہنا 100 روپے لے جاؤ، واپسی میں 105 واپس کرنا حرام، اور یہی کام اس کے لیے خود سے کرنا کہ 100 کے 105 واپس کرے مستحب. یہی ایک طرح سے روزے میں بھی آتا. تو ایک مناسبت کیا تھی کہ رجب کا مہینہ، دوسری مناسبت کیا تھی مومن کا دل توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس میں یہ مثال، اور تیسری مناسبت پیغمبر کا وہ والا واقعہ قرضے والا. اس وجہ سے یہ مسئلہ میں نے بالکل آخر میں بیان کر دیا. لیکن یہ مسئلہ سب سے زیادہ واضح وجہ تھی کہ رجب کے مہینے میں یہ دونوں چیزوں کا ثواب اتنا زیادہ کہ سیرت رسول، آپ کو معلوم ہے کہ بنیادی طور پہ ہم صرف سیرت کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر کبھی کوئی خاص تاریخ آ جائے، کبھی ولادت آ جاتی ہے، کبھی شہادت آ جاتی ہے، تھوڑا تذکرہ ضرور ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر رجب آ گیا تو تھوڑا تذکرہ اس کا ضرور، کہ رجب کا صدقہ یہ ثواب آپ کو باقی 8 مہینوں میں نہیں ملے گا، اور رجب کے روزے. یہ دو چیزیں ہو. اب آئیے ایک آخری جملہ سن لیجیے رجب کے بارے میں. یہ ایک جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ یہاں کے درس میں کبھی نہیں آ سکتا. پچھلے 2-3 سال ایسے تھے کہ رجب شروع ہوتے ہی یہ درس بند ہو جاتا. ایک جملہ سے، اور وہ جملہ یہ کہ امام فرماتے ہیں کہ رجب کا ایک نام ہے اصب، سواد کے ساتھ. ابھی بھی 12 دن ہے، رجب کا ایک نام ہے اصب، الف سواد بے، راوی خبر، کیونکہ عربی میں اصب کے معنی ہیں انڈیلنا. گھبرا گیا کہ یہ کیا معنی ہو گئے رجب کے، انڈیلنا انڈیلنا اور مہینے کا کیا تعلق. لیکن مومن ہے تو اپنی گھبراہٹ کا حل بھی معصوم ہی سے لے گا، جا کے کا مولا رب کیا ہے، مناسبت کیا ہے، رجب کو یہ کیوں کہا جاتا. امام نے کہا اس لیے کہ پروردگار عز و جل اعلان کرتا کہ سارا سال لوگ آ کر مجھ سے میری رحمت مانگتے ہیں، تو میں ان کو رحمت دے دیتا. رجب کا مہینہ وہ ہے جس میں میں رحمت دیتا نہیں اور رحمت انڈیلا کرتا ہوں، انڈیلا کرتا ہوں، بھر بھر کے رحمت ان پہ نازل کی جاتی. اس کو آپ مہینہ نہ سمجھنا، عام مہینے میں جتنا سوال کیا اتنا ملے. رجب کے مہینے میں رحمت خدا اندھیری جا رہی ہے, بارش کی جا رہی ہے, نازل کی جا رہی ہے, اس کے بعد بھی اگر کوئی اس رحمت خدا اپنا حصہ نہ لے تو اس سے زیادہ بدقسمت اور کون ہو سکتا. تو کہا یہ وہ مہینہ زیادہ سے زیادہ اس میں رحمت خدا کو لوٹ, رحمت خدا کو حاصل کرو. لیکن ہاں ایک بات کا خیال, وہ یہ کہ بعض منزل ایسی آتی ہے جہاں اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرنا چاہتا. یہ اصل میں میرا آج کا جملہ تھا. یہ ساری فضیلتیں تو بیان ہوتی ہیں مگر بعض اوقات لوگ ذرا شک میں پڑ جاتے ہیں. پچھلے رجب میں سب کچھ کر لیا, فائدہ کچھ نہیں ہوا, وہاں رسک کی برکت مانگی تھی, یہاں تو رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ میں گردن ہی ہماری اوڑ گئی. مسئلہ دعا کے حوالے سے شیطان کو وسوسے پھیلانے کا کیسے موقع ملتا ہے. اس لیے ابھی تک کی بات تو کراچی کے کئی درس میں آ گئی کہ رحمت خدا مل رہی ہے دعا کے ذریعے, اعمال کے ذریعے, روزوں کے ذریعے, صدقے کے ذریعے. مگر پھر ایک آخری منزل آتی ہے کہ اس سب کے بعد بھی اگر دعا قبول نہ ہو تو سمجھ لینا ایک منزل وہ آتی ہے کہ جہاں خدا کسی مومن اس مصیبت میں امتحان کی صورت میں ڈالنا ہی چاہتا اور اس میں ہمارا کوئی نہ کوئی آگے فائدہ. ایک منزل آ جاتی ہے کہ آپ نے دیکھا سارے اعمال کر لیے, سارے روزے رکھ لیے, عمل ام داؤد کر دیا اور اس کے بعد بھی بات وہی کی وہی کی, بلکہ اور بگڑ گئی. آخر میں ایک چیز آتی ہے چنانچہ کئی دعاؤں میں بھی بولا دعا ہر چیز کا علاج ہے سوائے موت کے. کچھ میں تو ہے حتیٰ موت کا بھی علاج ہے جیسے سورہ ہم کے بارے میں, لیکن کئی جگہ یہ آ جاتا ہے سوائے موت. تو کہیں کہیں خدا کی قضا یعنی خدا کے قدر, خدا کا حکم ایسا ہے کہ اس کو اس مصیبت میں رہنا ہی بس. پھر انسان مایوس نہ ہو, پریشان نہ ہو. لیکن وہی بات جو تقریر میں آ گئی کہ اے خدا تو نے حکم تو دے دیا, صبر کرو, کریں کیسے, طریقہ بھی تو بتا دے. کہ پورا موضوع بنا تھا نا, کہاں طریقہ بہت آسان, بہت آسان. تمہیں اپنی مصیبت بہت بڑی لگ رہی, پریشان ہو, صبر نہیں ہو رہا, تو ہم نے کچھ ایسی مثالیں تمہارے سامنے رکھی کہ اگر وہ تمہارے ذہن میں آ جائیں, جیسے میں نے کہا نا کہ سلام کا مفہوم ذہن میں آ جائے تو بات بہت آسان ہو جاتی. اگر کبھی تمہارے فاقے کی ایسی کیفیت تاری ہوئی یعنی نوکری چھوٹ گئی, کاروبار فیل ہو گیا, گھر میں پیسے نہ رہے, فاقے کی نوبت آ گئی, تو ایک بار کربلا چل کے وہاں کا فاقہ دیکھ لو, تمہیں خود صبر آ جائے. اگر تمہارے گھر میں کبھی بیماری آ گئی, اب ہر دعا ناکام ہو رہی, ایک مرتبہ جا کے اس بیمار کو دیکھ لو جو خالی بیمار ہی نہیں تھا, گلے میں توک بھی تھا, ہاتھوں میں ہتھکڑی بھی تھی, پاؤں میں بیڑی بھی تھی, سارے راستے کمر پہ کولے پڑ رہے. ایک مرتبہ خدا نہ کرے تمہارا کوئی جاننے والا یا قریبی رشتہ دار بے گناہ قید خانے میں چلا گئے, تو ایک ایسے قید خانے کو دیکھ لو کہ جہاں پہ نہ سورج کی روشنی آتی ہے, نہ تازہ ہوا آتی ہے, اور 14 سال ایک قیدی اسی قید خانے میں قید رہا. اگر کبھی تمہارے گھر اولاد کی کوئی مصیبت اور پریشانی آ جاتی تو ایک مرتبہ پلٹ کے دیکھ لو کہ ایسا چاند کی طرح چمکتا ہوا 18 سال کے اکبر کا چہرہ, جسے دیکھ کے یہودی اور عیسائی عورتیں بھی رو پڑی اور حسین لاشا اٹھاتے ہیں, لیلہ اس لاشے پہ شکرانے کی نماز پڑھتی. تو کہا کہ کتنی ہی بڑی مصیبت اور پریشانی کیوں نہ آ جائے, جب نہ دعا سے حل ہو, نہ صدقے, نہ اعمال سے حل ہو, نہ رجب کی برکتوں, تو ایک مرتبہ اپنے سامنے وہ مثالیں لانا کہ جن کو دن اور رات تم کہتے ہو فیا لیتنی کنتو معکم, کاش میں بھی وہاں پہ ہوتا اور یہ امتحان دیتا, تو اس سے بہت ہی چھوٹا, اس سے بہت ہی مختصر امتحان یہ تمہارا لیا جا رہا. اور سب سے آخر میں ایک مرتبہ اس پہ نگاہ ڈالو کہ جس کا لقب ہی ام المصائب بنا دیا گیا. ایک روایت کے مطابق رجب کے اسی ہفتے میں شہزادی ام المصائب کی شہادت یا وفات واقع ہوئی ہے. وفات کی روایت مدینے کے حوالے سے پڑھی جاتی ہے, شہادت کی روایت زینبیہ کے حوالے سے پڑھی جاتی ہے. حسین کی وہ دکھیاری بہن جس نے اتنی مصیبتیں برداشت کی, جس نے اتنے امتحانات دیے, جو پروردگار کے قدر و قضا پہ ایسا راضی, لقب ہی اس کا ام المصائب پڑ گیا. مگر ایک مرتبہ شام کا امتحان کامیاب ہو کے واپس آئی، کہا جاتا ہے، نقل کیا جاتا ہے، اطلاع ملی میرے بھتیجے کو دوبارہ شام لے جایا جا رہا ہے۔ زینب تڑپ گئی، سجاد بیٹا شام میں نے دیکھا ہے، اکیلے نہ جانے دوں گی، تیری پھوپھی تیرے بابا سے میدان کربلا میں وعدہ کر چکی ہے، سجاد کو بچانا میری ذمہ داری۔ زینب دوبارہ چلتی ہے، اگر کہ اس سفر کا طریقہ بالکل الگ ہے، اس میں نہ کہیں ہتکڑی ہے، نہ کہیں رسن ہے، نہ کہیں پہ بے محمل و اماری کی سواریاں ہیں، نہ کہیں کمر پہ پھلتے ہوئے کوڑے ہیں، مگر ہے تو شام کا سفر۔ ایک مرتبہ دمشق سے ایک منزل دور یہ قافلہ اترا، کل شہر دمشق میں جانا ہے۔ زینب نے پہچان لیا، یہ وہی علاقہ ہے جہاں بہت پہلے قیدی بنا کے لائی گئی تھی، جہاں بے مکنہ اور چادر کے لائی گئی تھی۔ تو ایک رات ہم نے یہاں قیام کیا تھا، ایک بار اپنے خیمے سے شہزادی باہر آئی، نقل کیا گیا، یہ تلاش کرتے ہوئے وہ جگہ کہاں تھی، ایک باغ تو تھا جس میں میرے گھرانے کے کٹے سر لٹکائے گئے تھے، سامنے وہ باغ نظر آ گیا، بالکل وہیں پر جہاں آج زینبیہ میں شہزادی کا روضہ ہے، باغ نظر آ گیا، باغ کے درخت نظر آ گئے، ایک ایک درخت کو پہچانتی ہیں۔ زینب سب بھول سکتی ہیں، وہ درخت کیسے بھولے، اس میں میرے اکبر کا کٹا سر باندھا گیا تھا، اس میں میرے عباس کا کٹا سر لٹکایا گیا تھا، آج یہ وہ درخت ہے جس میں میرا شہزادہ قاسم اور کٹا سر لٹک رہا تھا، ان میں فریاد کر رہی تھی، اور باغ کے درمیان وہ بڑا درخت بھی نظر آ گیا، آج یہ وہی درخت تو ہے جہاں میرے ماں جائے میرے حسین کا کٹا سر باندھا گیا تھا، درخت نظر آنا ہے۔ ایک مرتبہ زینب کو حسین یاد آیا، ماتم کرتے کرتے غش کھا کے زمین پہ گر پڑی، لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں باغ میں پانی لانے والی نالی گزر رہی ہے، باغبان اپنی جگہ بیٹھا ہے، پانی آنا کیوں بند ہو گیا، تلاش میں چلا، دیکھا ایک انتہائی ضعیف خاتون پورے حجاب کے ساتھ اس جگہ غشی کے عالم میں ہے، اور سامنے قافلے کے آثار بھی نظر آ رہے۔ ارے کاش باہر نکل کے پوچھ لیتا، اے قافلے والوں، کیا ان خاتون کا تعلق تم سے تو نہیں ہے، مگر نہیں، کیسے پوچھے، ہے تو شامی نا، ایک مرتبہ بیلچے کو اٹھاتا ہے اور بیلچہ پوری طاقت سے علی کی اس بیٹی کے سر پہ لگاتا ہے جو علی کی ہر اعتبار سے شبی ہے، حتیٰ یہ کہ شہادت میں بھی شبی ہے۔ اگر علی کے سر پہ ضربت ابن ملجم نے لگائی تو علی کی بیٹی زینب کے سر پہ ضربت ایک شامی کا بیلچہ، اور بیلچے سے ضربت لگا کے چلا گیا۔ ہائے میرا چوتھا امام ایک مرتبہ پھوپھی کو تلاش کرتا ہوا آیا، پھوپھی نظر تو آ گئی مگر اس حالت میں کہ زینب نہ تھی، زینب کا لاشا تھا۔ میرا چوتھا امام جھکا، اپنی پھوپھی کا لاشا اٹھایا، اور کوئی تعجب نہیں ہے، پلٹ کے کربلا کو دیکھا ہو اور شاید یہ فریاد کی ہو، بابا لاشے آپ نے بھی اٹھائے، لاشے مجھے بھی اٹھانا پڑ رہے، مگر کتنا فرق ہے، آئے میرے بابا، آپ نے لاشے اٹھائے تو مردوں کے لاشے اٹھائے، لیکن ہاں یہ سجاد جسے کبھی مدینے میں رباب کا لاشا اٹھانا پڑا، کبھی قید خانے میں سکینہ کا لاشا، اور آج شام میں اپنی بھوبی زینب کا لاشا۔ الا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ خداوندہ ماہ رجب کی یہ تاریخ ہے، ایک روایت